نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تبارك وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وقال عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وقال تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين حضرات آپ کے علم میں ہے کہ مجھے آج قرآن کا فلسفہ شہادت اور شہادت عمر و عثمان و علی و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کا تاریخی پس منظر کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے. جیسے کہ اس عنوان سے از خود واضح ہے میری آج کی گفتگو واضح طور پر دو حصوں میں منقسم ہوگی. پہلے حصے میں اصولی طور پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مرتبہ شہادت ازرو قرآن کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. پھر یہ کہ واقعاتی انداز میں ہماری جو تاریخ ہے اس کے صدر اول اور اس کے بہترین دور میں جو ہمیں کچھ داغ نظر آتے ہیں, جن کے بارے میں ہمارے ہاں تاریخی اعتبارات سے بہت سے مغالطے پیدا کیے گئے ہیں, اور ان کے اصل پس منظر کو نگاہوں کے سامنے ایک باضابطہ سازش کے تحت نہیں آنے دیا گیا ہے. میری کوشش ہوگی کہ اس کا جو صحیح تاریخی پس منظر ہے اسے آپ کے سامنے رکھوں. شہادت کا جو مفہوم ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے, یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا, آپ میں سے بعض حضرات جن کے سامنے یہ بات پہلی مرتبہ آئے گی وہ حیران ہوں گے کہ پورے قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا وہ مفہوم نہیں ہے، وہ مفہوم ہے، لیکن وہ ثانوی درجے میں ہے. اصل میں یہ قرآن مجید کی بات جو کر رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے کہ پورے قرآن حکیم میں صرف ایک مقام ہے جہاں شہادت کے یہ معنی لینے کا امکان موجود ہے. وہاں بھی جہاں تک میری رائے ہے وہ معنی مراد نہیں ہے، لیکن یہ کہ امکان موجود ہے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے لیے قرآن مجید میں ہمیشہ لفظ قتل ہی استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پر میں نے ابھی وہ مشہور آیت تلاوت کی کہ جو اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی گفتگو ہوگی وہ آیت مبارکہ اس کا لازمی عنوان بنے گی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ سمجھو، مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اب اسی آیہ مبارکہ کو دیکھیے کہ یہاں لفظ شہادت استعمال نہیں ہوا. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، وہی لفظ قتل ہے. یہی مضمون اس سے بھی زیادہ زوردار الفاظ میں آیا ہے اگلی سورت میں، سورہ آل عمران میں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ہرگز مت سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، انہیں اللہ روزی پہنچا رہا ہے. ان دونوں آیات میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا وہی لفظ ہے. اس کے علاوہ متعدد مقامات پر سورہ توبہ میں فرمایا گیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. اس بیع و شرا کا جو ظہور ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں وہ کیا ہے، کس صورت میں ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. جہاں کفار و مشرکین کے لیے کہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ان کے لیے لفظ قتل آیا، بالکل اسی طرح اہل ایمان کے لیے کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے مشرکین کے ہاتھوں، ان کے لیے بھی قرآن مجید میں لفظ قتل ہی آیا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اسی طرح سورہ آل عمران کے آخر میں ہے، صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری راہ میں ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جنہیں ہماری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، جنہوں نے قتال کیا اور جو قتل ہوئے. لو کفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو. معلوم ہوا کہ یہاں بھی وہی لفظ قتل ہے. اسی طریقے سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ آل عمران میں آیت آئی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. محمد نہیں ہے مگر اللہ کے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے، تو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالی شکر کرنے والے اور احسان کرنے والوں کو بھرپور صلہ دے گا، جگہ دے گا۔ یہ میں نے چند آیات آپ کو سنائی ہیں، مزید آیات کا اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں چاہتا ہوں کہ اس پر اس موضوع کو ختم کر دوں کہ خود حضور نے اپنے ذوق شہادت کا اظہار جن الفاظ میں فرمایا ہے، دیکھیے میں لفظ شہادت استعمال کر رہا ہوں اس مفہوم میں، اس لیے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ مفہوم اس کا ہے، حدیث نبوی میں یہ لفظ عثمانی میں مستعمل ہوا ہے۔ اس وقت میری گفتگو صرف اس ایک نقطے پر ہے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ عثمانی میں نہیں آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ذوق شہادت کا اظہار جن الفاظ میں کیا وہ یہ ہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، میری شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی لفظ قتل ہے جس کی تکرار ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں کم سے کم اس لفظ کا، شہادت کا وہ استعمال کہ جو ہمارے ہاں عام ہے اور جو حدیث میں بھی ہے، میرے مطالعے کی حد تک موجود نہیں ہے سوائے ایک آیت کے۔ یہ سورہ آل عمران کا مقام ہے، وہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالی چاہتا ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، کہ اے مسلمانوں تم میں سے کچھ کو مرتبہ شہادت پر فائز کرے، تم میں سے کچھ کو گواہ بنا لے۔ یہاں ایک امکان ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں اس سے مراد یہی ہے کہ تم میں سے کچھ کو وہ سعادت نصیب ہو جائے کہ ان کی گردنیں اللہ کی راہ میں کٹے اور وہ اللہ کے ہاں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو، لیکن میرے نزدیک یہاں بھی مفہوم دوسرا ہے جو میں ابھی بعد میں عرض کرنے والا ہوں۔ البتہ یہ کہ کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے، صرف یہ ایک مقام ہے جہاں امکان ہے اس کا کہ اس کا وہ مفہوم لیا جائے، باقی پورے قرآن مجید میں میری معلومات کی حد تک یہ لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ تو اب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن مجید اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی اولاً ہمیں یہ چاہیے کہ اس لفظ کی لغوی اصل کیا ہے، جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، پہلے اسے سمجھیں۔ عربی زبان میں شہدہ یشہدو موجود کو کہتے ہیں، موجودگی، حاضر ہونا، موجود ہونا، شاہد وہ ہے جو موجود ہو، یہ اس کا اصل مفہوم ہے۔ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، یہ ہم اس کے فلسفے اور وحدت الوجود کے فلسفے کی ایک تعبیر ہے بسرے میں کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے۔ تو شہدا یشہدو موجود ہونا، شاہد موجود۔ اب یہاں سے اس میں ایک اضافی مفہوم جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی وقوع کے وقت، کسی واقعے، کسی حادثے کے موقع پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں صحیح صحیح معلومات فراہم کر سکتے ہیں، اور اس معلومات فراہم کرنے کو ہمارے ہاں اصطلاح میں گواہی کہا جاتا ہے۔ واقعہ کیسے ظہور پذیر ہوا، کس نے پہل کی، کوئی جھگڑا تھا تو کس کی طرف سے زیادتی ہوئی، حالات کیا تھے، اب ظاہر ہے کہ اس میں جو وہاں موجود تھا وہی ہے کہ جو صحیح ترین بات ہمیں بتا سکتا ہے۔ تو اب یہاں سے شہادت کا مفہوم گواہی بنا، شاہد کے معنی گواہ، شہادت گواہی، یہ اس کا ایک اضافی مفہوم ہے جو پیدا ہوا، ورنہ اصل مفہوم جو ہے لغوی وہ موجودگی ہے۔ اچھا، اس سے بھی آگے چلیے کہ اگرچہ شہادت اصلاً تو ہے عینی شہادت، اس لیے کہ اگر کوئی وقوع پر موجود تھا تو وہ گویا کہ عینی شاہد ہے، وہ جو گواہی دے رہا ہے وہ دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہا ہے، اس نے اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن اب یہ لفظ اور آگے بڑھتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرائن کی شہادت، اگرچہ موجود کوئی نہیں تھا لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس جس کو ہم کہتے ہیں، قرائن کی شہادت، اس کے لیے بھی یہ لفظ مستعمل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے شہد شاہد من اہلہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جبکہ زلیخا نے یا جو بھی اس کا نام تھا امرات العزیز جسے قرآن کہتا ہے اس نے گناہ کی دعوت دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی کو سنبھالتے ہوئے وہاں سے بھاگے، اور اس نے پھر پیچھا کیا اور کرتا جو ہے اس نے پکڑا اور وہ اسی کھینچ تان میں پھٹ گیا، لیکن جب دروازے پر اپنے شوہر کو موجود پایا تو اس نے الٹا الزام لگایا حضرت یوسف علیہ السلام پر. اس پر شاہدہ شاہد من اہلہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برات پیش کی، لیکن یہ کہ اب عینی شاہد تو کوئی تھا نہیں، وہاں خود اس عورت کے عزیزوں میں سے ایک عزیز کوئی نہایت دیانت دار شخص ہوگا، نہایت میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریف انسان ہوگا جس نے وہاں یہ گواہی دی کہ اگر کرتا پھٹا ہوتا سامنے سے تو یقیناً اس کا الزام درست تھا اور حضرت یوسف کی بات غلط تھی، لیکن کرتا پھٹا ہوا ہے پشت سے، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کی بات درست ہے اور وہ جھوٹی ہے. اب یہاں ظاہر باتیں موجودگی نہیں ہے، لیکن یہ کہ گواہی سرکمسٹانشل ایویڈنس وہ ہے کہ جس کے لیے یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے شہد شاہد من اہلہا. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شاہد کا لفظ اور شہادت کا لفظ اب اکثر اور بیشتر گواہی کے مفہوم میں استعمال ہے. اب یہاں سے آگے چلیے قرآن کا فلسفہ شہادت. ابن نے اس لفظ کو پک کیا ہے، چنا ہے، اور یہ قرآن مجید کی اصطلاحات کے ضمن میں ایک اصولی بات کے طور پر جان لیجئے کہ ظاہر ہے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، عربی مبین، جو زبان موجود تھی بولی جا رہی تھی سمجھی جا رہی تھی. قرآن مجید نے اس میں سے الفاظ کو پک اینڈ چوز کیا ہے، پھر اس میں اپنا ایک مفہوم شامل کیا ہے، اور پھر اس کو ایک اصطلاح کی شکل دی ہے. جیسے صلات، جیسے زکات، جیسے صوم. صوم کا لفظ اس روزے کے معنی میں عرب میں مستعمل نہیں تھا، روزے کی عبادت ہی ان کے ہاں نہیں تھی. اسی طریقے سے لیکن وہ گھوڑے کے لیے استعمال کرتے تھے جب اس کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے تربیت دینے کے لیے، یہاں سے وہ لفظ اختیار کر لیا اس عبادت کے لیے. صلات کے معنی تاپنا، آگ سیکنا یا حرکت میں آنا، یہ دو اس کے اصل مفہوم تھے. یا اقدام الشیء، کسی چیز کی طرح متوجہ ہونا، یہ تین مفہوم موجود تھے عربی زبان میں. قرآن مجید نے وہاں سے لفظ لیا اور اس عبادت کے لیے بطور اصطلاح اسے عنوان بنا دیا کہ جس کی روح میں جب آپ غور کریں گے تو یہی چیزیں موجود ہیں. اللہ کی طرف توجہ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پھر یہ کہ اس صلات سے جو حرارت انسان اپنی روح کے اندر حرارت ایمانی اثر نو پیدا کرتا ہے، اور یہ کہ صلات صرف کھڑے ہو کر یا ایک ساکن حالت میں دعا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ حرکت ہے، قیام کے بعد رکوع ہے، پھر قیام ہے، پھر سجود ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے. اب وہ تینوں چیزیں اس میں موجود ہیں، لیکن یہ کہ صلات ان میں سے کسی ایک مفہوم کو لے کر اور اس کے اوپر ڈیرا جما لینا یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب صلات ایک اصطلاح ہے قرآن حکیم کی. ہمارے ہاں منکرین حدیث نے در حقیقت اس حربے کو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ الفاظ کی لغوی اصل کی طرف جا کر اور پھر اسی پر ڈیرا جما کر بیٹھ گئے کہ اس کا مفہوم صرف یہ ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان الفاظ کی لغوی اصل کے حوالے سے اس عمل کی روح تک تو رسائی حاصل کرتے، لیکن یہ کہ اس کی جو اصطلاح کی صورت میں جو اس کا مفہوم بن گیا ہے، جس کو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کر دیا ہے، اس سے ادھر ادھر نہ ہوتے. اسی طریقے سے زکات ہے، زکات کے معنی نشو و نما، کسی شے کی نشو و نما میں کوئی رکاوٹ ہو اس رکاوٹ کو دور کر دیا جائے، یہ تزکیہ ہے. ایک شخص اپنے باغیچے میں داخل ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کچھ پودے چاہے وہ پھلدار ہیں یا پھولدار پودے اس نے خود لگائے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھے، اور کچھ جھاڑ جھکار ایسا ہے خود رو جو وہاں اگایا ہے. ظاہر ہے کہ زمین میں جو قوت نمو ہے اس میں سے یہ بھی کھینچ رہے ہیں، وہ قوت کے جو اگر یہ نہ ہوتے تو کل کی کل ان پودوں کے زیر استعمال آتی کہ جو اس نے لگائے ہیں. ہوا میں سے بھی آکسیجن یہ جذب کر رہے ہیں، تو ان کو وہ کھرپی ہاتھ میں لے کر جو کھود کر پھینک دیتا ہے یہ عمل تزکیہ ہے. یہ صحیح ہے. زکات اصل میں کیا ہے کہ انسان میں جن اوصاف کو اللہ چاہتا ہے کہ وہ پیدا ہو ان میں سب سے بڑی رکاوٹ مال کی محبت ہے. اس مال کی محبت کو دل سے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت زکات عطا فرمائی. تو زکات کی روح کو اس لفظ کے لغوی حقیقت کے حوالے سے سمجھنا یہ درست ہوگا, لیکن یہ کہ اس کو اس کے اصطلاحی مفہوم سے ہٹانا یہ غلط ہو جائے گا. اسی طریقے پر یہاں سمجھیے کہ یہ لفظ شہادت ہے, یہاں سے قرآن نے اس کو چنا, پسند کیا. اب اس کو استعمال کیا ہے دو عظیم مفاہیم ادا کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ کار رسالت کی ادائیگی کے لیے یہ سب سے زیادہ جامع, سب سے زیادہ گمبھیر, سب سے زیادہ معنی خیز اصطلاح ہے. کار رسالت سمجھیے آپ, تبلیغ, تعلیم, تزکیہ, تربیت, انذار, تبشیر, تذکیر, یہ تمام الفاظ کیا ہیں؟ یہ در حقیقت کار رسالت کی ادائیگی کے لیے مختلف تعبیرات ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر, اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ, صلی اللہ علیہ وسلم, کمر کس لو, اپنی جد و جہد کا آغاز کرو, لوگوں کو خبردار کرو. انذار کار رسالت کی تعبیر کے لیے پہلا لفظ ہے, اس لیے کہ بالکل ابتدا میں آپ کو یہی لفظ مل رہا ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر اس میں اضافہ ہوتا ہے تبشیر. جو لوگ رسول کی دعوت پر لبیک کہیں, حق کے راستے کو اختیار کر لیں, ان کے لیے وہ مبشر ہیں, بشارت دینے والے کہ تمہارے رب کے ہاں آخرت میں تمہارے رب نے تمہارے لیے وہ انعامات فراہم کیے, تمہارے لیے فلاح ہے, فوز ہے, کامیابی ہے, رشد ہے. یہ تبشیر ہے. تو انذار اور تبشیر یہ مل کر ایک ہی عمل کے دو پہلو بن جاتے ہیں, اور یہ کثرت سے لفظ استعمال ہوا ہے انبیاء اور رسل کے لیے. چنانچہ سورہ کہف میں لفظ آیا ہے, یہ جمع کے سیزے میں قاعدہ کلیہ کے طور پر, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ, ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر, بشارت دینے والے اہل حق کو, خبردار کر دینے والے, وارن کر دینے والے اہل زیغ کو. واحد کے سیزے میں یہ حضور سے کئی مرتبہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا, سورہ بنی اسرائیل میں ہے, وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر بشیر اور نذیر بنا کر. تو بشارت ہے, انذار ہے, پھر تعلیم ہے, یعلمہم الکتاب والحکمہ, تبلیغ ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, تذکیر ہے, تذکر بالقرآن من یخاف وعید, تزکیہ ہے. یہ سارے اصطلاحات جو ہے یہ کار رسالت کی تعبیر کے لیے. رسول کا جو عمل ہے اس کو مختلف پہلوؤں سے اپنے فرائض کی ادائیگی کے ضمن میں ان مختلف الفاظ کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا, لیکن اس میں اہم ترین لفظ, جامع ترین لفظ جو ہے وہ شہادت ہے. اس کے لیے میں نے چند آیات تلاوت کی تھی. سورہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے, انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا, ہم نے بھیج دیا ہے اے لوگوں, اور یہاں خطاب بظاہر قریش سے ہے, اس لیے کہ وہی اولین مخاطب تھے حضور کے, اور سورہ مزمل کے زمانے نزول تک تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی دعوت کا دائرہ ابھی مکے سے باہر وسیع ہوا ہی نہیں تھا. تو اے لوگوں, اے قریش, ویسے تو خطاب ہے پوری نوع انسانی سے تاویل عام کے اعتبار سے, لیکن تاویل خاص کے اعتبار سے اس کے زمانہ نزول کے پس منظر میں یہاں اولین مخاطب قریش ہیں. انا ارسلنا الیکم رسولا, ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف ایک رسول, شاہدا علیکم, گواہ بنا کر تم پر. یہ پر کو میں نے زور سے پروناؤنس کیا ہے, اپنے ذہن میں اس کو انڈر لائن کر لیجئے, اس لیے کہ یہ بہت فیصلہ کن لفظ ہے, وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ اس کی کیا کانوٹیشن ہے, کیا مفہوم ہے. شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول کو. فعصا فرعون الرسولا فاخذناه اخذا وبیلا، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑا وبال کا پکڑنا. بہرحال یہاں نوٹ کیجئے کہ لفظ شاہد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور امپلائیڈ ہے یہاں پر کہ یہی لفظ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے فرعون کے مقابلے میں. اس سے بھی آگے آئیے، سورہ فتح میں فرمایا گیا انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرا، اے محمد ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، اور مبشر بنا کر، اور نذیر بنا کر. وہ مبشر اور نذیر کے الفاظ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا، یہاں اس سے بھی مقدم کر کے لفظ شاہد لایا گیا. اس موضوع پر جو اہم ترین آیت ہے قرآن مجید کی وہ ہے سورہ احزاب میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا بنا کر، اور ہدایت کا ایک روشن چراغ. یہ پانچ حیثیتیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس موضوع پر یہ آیت ذروہ سلام کی حیثیت رکھتی ہے قرآن حکیم کی، اور اس میں بھی پہلا لفظ شاہد ہے. اچھا، شاہد اور شہید میں کیا فرق ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لے، صرف یہ کہ لغوی اعتبار سے کہ کوئی فرق نہیں. شاہد اس میں فاعل ہے، شہید صفت مشبہ ہے، حقیقت ایک ہے. بلکہ شاہد میں چونکہ یہ اس میں فاعل ہے، دوام کی کیفیت نہیں ہوتی، جبکہ شہید صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ میں دوام کی کیفیت ہوتی ہے. ایک صفت جبکہ مستقل کسی شخصیت کا جز بن جائے، جز لا ینفک، تو پھر اسے لائیں گے فعیل کے بدن پر. تو شاہد اور شہید دونوں کے معنی گواہ ہیں. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس شہادت کے ساتھ حرف اعلیٰ کی کیا اہمیت ہے. دیکھیے، شہادت کو جب آپ ایز سچ اپنے سامنے لائیں گے تو یہ ایک دو دھاری تلوار ہے. کسی بھی مقدمے میں، کسی بھی نزاع میں، کسی بھی جھگڑے میں جب کوئی گواہ پیش ہوتا ہے تو اس کی گواہی کسی کے حق میں ہوگی، کسی کے خلاف ہوگی. مدعی کے حق میں ہے تو مدعی علیہ کے خلاف، اور مدعی علیہ کے حق میں ہے تو مدعی کے خلاف. یہ شہادت کا ایک لازمی جز ہے، یہ کیفیت اس سے منفق نہیں کی جا سکتی، جز لا ینفق. اب عربی زبان کے اس اسلوب کو پہچان لیجئے کہ جہاں کہیں اس طرح کی اصطلاح ہوتی ہے اس میں حرف لام یا حرف علی کے اضافے سے واضح کیا جاتا ہے کہ آیا یہ کسی کے حق میں ہے یا کسی کے خلاف ہے. اس کے لیے ایک بہت سادہ مثال جو آپ میں سے ہر شخص یاد کر کے اٹھ سکتا ہے، اور وہ ہمارے لیے ویسے بھی بڑی موعظت کی چیز ہے، نصیحت کی چیز ہے، ہر وقت مستحضر رہنی چاہیے، اور ہمارے اس خاص طور پر درس قرآن کی محافل کے ساتھ اس کا ایک بڑا گہرا منطقی اور معنوی ربط ہے. حضور کی وہ حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن جو ہے یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا حجت ہے تمہارے خلاف. اب دیکھیے، اس حجت کے بھی دو پہلو ہیں، اس دنیا میں حجت، آخرت میں حجت. دنیا میں حجت دلیل کے معنی میں آئے گا کہ قرآن مجید کو اگر تم چراغ راہ بناؤ گے، اس کے پیچھے چلو گے، اس کے لیے اپنے دل و دماغ کے دریچے کھول دو گے، اس کے مطابق عمل کرو گے، تو یہ تمہارے لیے دلیل راہ ہے، اس دنیا میں دلیل راہ اور آخرت میں تمہارے حق میں گواہی دینے والا. یہ بھی رمضان مبارک کے ضمن میں ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، کہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے. روزہ یہ کہے گا اے رب منع تو ہوں میں نے تیرے اس بندے کو رو کے رکھا تام و شراب بن نہار, میں نے رو کے رکھا اسے کھانے سے پینے سے دن کے وقت, فشفعنی فی تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. قرآن کہے گا یقول القرآن منع تو ہوں نوم باللیل میں نے اسے رات کے وقت سونے سے رو کے رکھا, یہ مجھے پڑھتا رہا میری تلاوت کرتا رہا مجھے سنتا رہا, اس نے اپنی نیند کی قربانی دی ہے میرے لیے, فشفعنی فی تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اور حضور نے پھر خوشخبری دی فیوشفان ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو یہ ہے قرآن کی حجت انسان کے حق میں. دنیا میں حجت کے دلیل راہ ہے, راستہ دکھائے گا, تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں سیدھے راستے پر چلائے گا, تمہاری منزل مراد تک تمہیں پہنچا دے گا. آخرت میں حجت یہ شفاعت کرے گا, تمہارے حق میں پروردگار سے سفارش کرے گا. اب کسی کو لفظ علا کے ساتھ لیجئے, القرآن حجت لکا او علیکا, یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف, دنیا میں یہ تمہارے خلاف اس معنی میں گواہی ہے کہ تم اس پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے, یہ گویا کہ تمہارے خلاف حجت بن رہا ہے. تمہارے طرز عمل کی غلطی کو قرآن نمایاں کر رہا ہے, تم نے جو غلط راستہ اختیار کیا ہے قرآن مجید اس کی غلطی کا اعلان کر رہا ہے. اور آخرت میں یہی قرآن ہوگا جو تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ پروردگار یہ بدبخت مجھے مانتا تھا کہ تیرا کلام ہوں لیکن پڑھتا نہیں تھا, یا یہ کہ یہ بدنصیب پڑھتا تھا لیکن سمجھتا نہیں تھا, افلا یتدبرون القرآن, یا اس سے بھی بڑھ کر یہ بدبخت وہ ہے جو سمجھتا بھی تھا پھر عمل نہیں کرتا تھا. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ, حضور نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی حرام کی ہوئی کسی شے کو حلال ٹھہرا لیتا ہے اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. تو اب یہ ہے حجت, القرآن حجت لکا او علیکا, یہ قرآن اب یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف. کسی کو کہا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں وبالحق انزلناہ وبالحق نزل, اب یہ قرآن مجید حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا, حق کے ساتھ نازل ہوا ہے, اب یہ اس کا ماننا نہ ماننا مساوی نہیں ہوگا, برابر نہیں ہوگا, بلکہ یہ کہ زمین و آسمان کا فرق جو ہے اس کی وجہ سے واقع ہو جائے گا. اسی کو الا اور لام کو سمجھیے شہادت کے ساتھ, شہادت لام کے ساتھ ہوگا تو کسی کے حق میں گواہی ہوگی, اور شہادت الا کے ساتھ ہوگا تو کسی کے خلاف گواہی ہوگی. اب اس کی میں دو مثالیں قرآن سے دیتا ہوں. قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں جب حساب کتاب کا مرحلہ آئے گا تو انسانی اعضاء خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے, ہمارے ہاتھ یہ فریاد کریں گے پروردگار تو نے ہمیں اس ناہنجار کے حوالے کیا تھا, اس نے ہمیں تیری مرضی کے خلاف استعمال کیا, ہمارے پاؤں گواہی دیں گے, ہماری کھالیں گواہی دیں گی. اس وقت لوگ پکار اٹھیں گے لما شہدتم علینا, تم نے یہ ہمارے خلاف کیوں گواہی دی, ہمارے اپنے اعضا, لیکن یہ کہ تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. جس کے جواب میں پھر بہت ہی وہ بلیغ انداز ہے جو قرآن مجید کا اس مقام پر ہے کہ وہ اعضا یہ جواب دیں گے کہ انتقل اللہ الذی انتق کل شیء, آج ہمیں بھی اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دی ہے جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا کی. یہ ہے خلاف گواہی, لما شہد تم علینا. لام کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے, دو آیات بڑی اہم ہیں قرآن مجید کی, سورہ مائدہ اور سورہ نساء میں. سورہ مائدہ مضمون ایک ہی ہے لیکن یہ دیکھیں گے یہ بھی قرآن کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ اہم مضامین دو دفعہ ضرور آتے ہیں کم سے کم, اور عام طور پر اس میں ترتیب کچھ برعکس ہو جاتی ہے تاکہ تنوع پیدا ہو جائے. پھر اس میں محض تنوع نہیں ہوتا بلکہ جس کانٹیکسٹ میں وہ مضمون جس مقام پر آ رہا ہے اس کے ساتھ ایک زیادہ گہری معنوی مناسبت پیدا ہوتی ہے. اس کی مثال آگے چل کر آج مجھے ایک اور بھی دینی ہے. اس وقت ان دو آیات پر توجہ کیجئے. سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. یہاں لام نوٹ کیجئے. یہی مضمون آیا سورہ مائدہ میں کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. دو لفظ آ رہے ہیں دونوں آیات میں. ایک یہ کہ عدل اور انصاف کے لیے قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, دوسرے یہ کہ اللہ کے حق میں گواہی دینے کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ گویا کہ امت مسلمہ سے بحیثیت امت مسلمہ اللہ کا ایک مطالبہ ہے, تقاضا ہے, دین کا ایک فریضہ ہے کہ ایسے نہ رہو, نرم چارہ ہو کر نہ رہو کفر کے مقابلے میں, ظلم کے مقابلے میں, ناانصافی کے مقابلے میں, جبر کے مقابلے میں, استبداد کے مقابلے میں, بلکہ کھڑے ہو قوت کے ساتھ کھڑے ہو. کن دو چیزوں کے لیے کھڑے ہونے کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے؟ قسط کے لیے, عدل کے لیے, انصاف کے لیے اور اللہ کے لیے. اب ان دو چیزوں کو ذرا ترتیب جو ہے الٹ کر, لیکن یہ کہ اس سے جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں ایک تنوع پیدا ہوا وہاں مانوی طور پر بھی مزید اس کے اندر گہرائی ہوئی ہے, جس کی طرف اس وقت میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ یہ میرا اصل موضوع نہیں ہے. لیکن دوبارہ الفاظ پر توجہ کیجئے, کونوا قوامین بالقسط, بن جاؤ عدل کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہونے والے, اس کے علم بردار بن کر, اس کے لیے خدائی فوجدار بن کر. اور دوسری کیفیت تمہاری, دوسری حالت کیا ہے, نسبت کیا ہے؟ شہداء للہ, اللہ کے حق میں گواہی دینے کے لیے. اور سورہ مائدہ میں فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ. یہاں بلکہ زیادہ صحیح جڑتا ہے وہ لفظ خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جاؤ, اللہ کے حدود کے محافظ بن کے کھڑے ہو جاؤ. جو کچھ عرصے پہلے یہاں سورہ توبہ کی وہ آیات زیر درس آئی تھی کہ جس میں جو پہلی آیت میں نے ابھی سنائی 111 کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اگلی آیت میں نو اور صاف بیان ہوئے ہیں, الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. نیکی کا حکم دینے والے, بدی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کے محافظ بن کر کھڑے ہو جاؤ. اسی کے لیے صحیح لفظ ہوگا خدائی فوجدار, اللہ کے دین کے محافظ, اللہ کے حدود کے محافظ بن کر کھڑے ہو. تو یہ مضمون دونوں آیات میں آیا ہے, لیکن یہاں لفظ اللہ کے لیے شہادت کا جب آیا, شہداء للہ, اللہ کے حق میں گواہی دینے پڑو. اب اس گواہی کا کیا ظہور ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو, یعنی یہی لفظ شہادت. اب دیکھیے ہمارے دین میں جو اس میں داخلے کا دروازہ ہے, جو شاہدرہ ہے دین کا, یہ اس کا عنوان بنا, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی ساجی نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ شاہدرہ ہے, یہ نقطہ آغاز ہے ہمارے دین کا, یہ گواہی. اب یہاں پر لفظ لام, آپ حرف لام نوٹ کر لیا, اور علا میں نے آپ کو وہ نوٹ کرا دیا, لما شہدتم علینا. اب نوٹ کیجئے کہ رسالت کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے قرآن میں, ہمیشہ علا کے لیے آتا ہے, علا کے ساتھ صلہ ہوگا علا کا. یہ چونکہ مضمون ذرا عام طور پر جو تصور ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اس سے ذرا ہٹ کر بات کرنی, اس لیے میں اس کے جتنے صغرا کبرا ہیں, اس کے جو مقدمات ہیں, ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ بات پوری طریقے سے کھل جائے. کار رسالت کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال ہوا؟ رسول گواہی دیتا ہے اس پیغام کی, اس حق کی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آیا. اب یہ گواہی نوٹ کیجئے, قول سے بھی ہے, عمل سے بھی ہے. قولی گواہی کیا ہے؟ جب وہ خود اس کا اعلان کرتا ہے, اقرار کرتا ہے, اعتراف کرتا ہے, برملا اس کا پرچار کرتا ہے, یہ اس کی قولی گواہی ہے. عملی گواہی کیا ہے؟ کہ خود اپنے طرز عمل میں، اپنی شخصیت میں، اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں وہ اس کا ایک بھرپور مظاہرہ پیش کرتا ہے۔ تو یہ قول اور عمل دونوں اعتبار سے گواہی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ جیسا کہ ہمارے ہاں عام ہے، کوئی شخص بھلائی کی تلقین کر رہا ہو، خیر کی دعوت دے رہا ہو، دین کا داعی بن کر کھڑا ہوا ہو، اور اس کا اپنا کردار، اپنی شخصیت، اپنا عمل، اپنا رویہ، اپنے معاملات اس کے خلاف ہو، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ تمہارا عمل تمہارے قول کی تکذیب کر رہا ہے۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی گواہی تمہارے عمل سے، تمہارے کردار سے نہیں مل رہی۔ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی امکان انبیاء اور رسل کے لیے نہیں ہے۔ تو ان کی گواہی اول روز سے ہوتی ہے کہ قول پر بھی مشتمل ہے، عمل پر بھی مشتمل ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک خصوصی حیثیت ہے زمرہ انبیاء اور رسل میں، اس کو سامنے رکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی تکمیل ہوئی، رسالت کی تکمیل ہوئی۔ نبوت کی تکمیل کا مظہر میرے نزدیک قرآن حکیم میں ہدایت کی تکمیل ہے۔ وہ نظری، علمی، فکری اور عمل کے لیے بھی جو بنیادی ہدایت ہے وہ قرآن میں کامل ہو چکی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اس کو خاص طور پر جبکہ انسان کا ذہن ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے اپنی پوری پختگی کو پہنچ چکا تھا، یہ بات اس سے پہلے میں نے سورہ صف کے ضمن میں عرض کی تھی کہ یہ بات دنیا میں مانی گئی ہے کہ فکر انسانی، ہیومن تھاٹ، فلسفہ اور حکمت، اس کے ضمن میں 1200 سال بہت اہم ہے کہ اسی میں انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا اس نے سوچ لیا تھا۔ 600 قبل مسیح سے لے کر اور حضرت مسیح کے بعد 600 سال، یہ 600 قبل مسیح سے 600 عیسوی تک جتنے فلسفے، جتنے فکر، جتنے حکمت کے نظام دنیا میں وجود میں آ سکتے تھے آ چکے تھے۔ اسی میں سقراط ہو گیا، اسی میں افلاطون آ گیا، اسی میں ارسطو آ گیا، اسی میں کنفیوشس آ گیا، اسی میں گوتم بدھ آ گئے، اسی میں مہاویر آ گئے، اسی میں تاؤ آ گئے، اسی میں زرتشت آ گئے۔ کوئی بھی قابل ذکر فلسفہ اور کوئی بھی قابل ذکر نظام حکمت اس کے بعد دنیا میں وجود میں نہیں آیا۔ یہ بات پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے ایک مرتبہ مجھ سے کہی تھی، پھر بین ہی انہی الفاظ میں میں نے ڈاکٹر شریف صاحب کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہی بات دیکھی۔ جو لوگ بھی فلسفے کے پڑھنے والے ہیں انہوں نے اس کی گواہی دی ہے، ایک سے زائد اشخاص نے، کہ آج کل جو نئے فلسفے جن کا رواج ہے اور جن کا بڑی طویل اصطلاحات کے حوالے سے ایک روب ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ایگزسٹینشلزم ہو یا لاجیکل پازیٹیوزم ہو، یہ سب کے سب وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ فلسفے اس دور میں وجود میں آ چکے تھے۔ اس کے بعد اب وہ قرآن عطا کیا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا سوچ چکا، اس کے بعد یہ ہدایت تامہ اب اس کو دے دی گئی اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ یہ حفاظت کا ذمہ لے لینا یہ اس تکمیل ہدایت کا ایک لازمی تقاضا تھا، اس لیے کہ اب اگر اس کے اندر تحریف ہو جاتی تو ظاہر ہے کہ اب کوئی اور نبی آنے والے نہیں تھے کہ اس ان کے ذریعے سے اس کی اصلاح کی جا سکتی۔ لہذا اگرچہ تورات کا ذمہ نہیں لیا حفاظت کا، انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، باوجود ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کی کتابیں تھیں، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون۔ دوسری طرف جو بات اس وقت مجھے عرض کرنی ہے جو اہم تر ہے اس سے بھی، وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ذہن انسانی کا ارتقا ہوا ایسے ہی نظام اجتماعی کا ارتقا ہوا۔ آغاز میں انسان جبکہ وہ کہیں غاروں میں رہتا تھا تو اجتماعیت کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں، انفرادیت ہی انفرادیت ہے، ہر شخص جو چاہے کرے، کم سے کم یہ کہ کوئی اجتماعی ادارہ موجود نہیں تھا، کسی کارپوریشن کی بھی ضرورت نہیں تھی، کسی میونسپلٹی کی ضرورت نہیں تھی، نہ سڑکیں تھیں کہ ان کو صاف رکھا جائے، نہ کوئی روشنی کا اہتمام کوئی پیش نظر تھا، تو اجتماعیت گویا کہ موجود ہی نہیں تھی، انفرادیت انفرادیت۔ زیادہ زیادہ ایک گھر کے اندر جو مرد اور عورت رہتے ہوں گے وہ بس وہ اجتماعیت ہے، وہ جو سب سے زیادہ بنیادی اور موسٹ پرمیٹیو اجتماعیت ہے وہ یہی ہے ایک گھر، اس سے آگے کوئی اجتماعیت نہیں. اس سے آگے بڑھے تو ایک تصور پیدا ہوا قبائلی نظام کا، قبیلہ ایک یونٹ ہے، اس کی روایات ہیں جس کی پابندی کرنی ہوگی. اب ظاہر ہے کہ جو شخص جس قبیلے میں پیدا ہوا اس کی اپنی استاد تبا کچھ بھی ہو، اس کا اپنا رجحان کچھ بھی ہو، لیکن اس کے اوپر ایک بندش تھی کہ اسے اپنے قبیلے کی رسوم اور روایات کی پیروی کرنی ہے، چاہے اس کا ذاتی رجحان اس کے مطابق نہ ہو. یہاں گویا کہ جیسے اجتماعیت شروع ہوئی بندش کا آغاز ہو گیا. اب انفرادی آزادی پر قدغن ہے اجتماعیت کے ذریعے سے. اس سے آگے چلے شہری ریاستیں وجود میں آئیں. ایک شہر میں اگر پانچ قبیلے رہتے ہیں تو ان کا اپنا نظام تو اپنی جگہ پر قبائلی روایات کے تحت ہوگا، آپس کے معاملات ہیں وہ اس کے مطابق طے پا جائیں گے، لیکن قبائل کا انٹر ایکشن جو ہے اس کے لیے کچھ مزید اصول طے کرنے ضروری ہیں. یہاں سے گویا کہ دستور جسے آپ کہیں گے، کانسٹیٹیوشن جسے ہم کہتے ہیں، یہاں سے اس کا آغاز ہوا. اور عجیب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ تمام چیزیں ملتی ہیں. مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قرشی. وہاں یا قرشی رہ سکتا تھا یا کسی قرشی کا کوئی حلیف یا اس کا غلام، تیسرا کوئی نہیں. لیکن مدینہ منورہ یہ ایک شہری ریاست تھی. حضور کی تشریف آوری سے قبل وہاں پانچ قبیلے آباد تھے. ابھی مہاجرین کا معاملہ تو بعد میں ہوا، وہاں پانچ قبیلے، دو اصل تھے عرب قبیلے جو یمن سے آ کر آباد ہوئے تھے، تین جن کو کہتے ہیں عرب مستعربہ، وہ کہ جو باہر سے آئے اور عرب بن گئے، وہ تین قبیلے جو تھے وہ یہود کے تھے. پانچ قبیلے تو ظاہر ہے کہ اب ان قبیلوں کے آپس میں کچھ معاملات طے تھے. اور ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اوس اور خزرج کے مابین یہ بات طے تھی کہ ایک خزرجی مساوی ہے تین اوسیوں کے. اگر خزرجی اوسی کو قتل کر دے گا تو فرض کیجئے کہ دس ہزار روپے دیت دینی پڑے گی، لیکن اگر اوسی خزرجی کو قتل کرے گا تو تیس ہزار خوب آ دینا ہوگا. اب یہ چیز طے تھی. اور میں یہ سوچا کرتا ہوں کہ کوئی زیادہ جوشیلا نوجوان جو ہوگا اوس کا، اس کا خون کھولتا ہوگا اس پر کہ کیا میری قیمت ایک خزرجی کے مقابلے میں تہائی ہے. لیکن بہرحال پابندی کر. اسی دور میں حضور کے زمانے میں تمدن کی اگلی شکل بھی تھی، امپائرز، بڑی بڑی مملکتیں، سلطنتیں، رومن امپائر اور ایرانین امپائر، پرشین امپائر، یہ موجود تھے. اب امپائر میں کیا ہوا؟ اس میں وہ قدغنیں بہت آگے بڑھ گئیں. عوام ہے، دستکار ہو خواہ کاشتکار ہو، ان کی حیثیت ہے مزدوروں کی، کمی کاری. ان کے اوپر فیوڈل لارڈز ہیں، وہ دس ہزاری پنصب دار ہو، تیس ہزاری ہو، بیس ہزاری ہو، پنج ہزاری ہو، یہ ایک حکومت تو اس کے اوپر یہ آ گئی. پھر ان، وہ بھی بیرنز اور لارڈز یا جو بھی وہ جاگیردار ہیں فیوڈل لارڈز، ان کے اوپر پھر بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے. یہ اب بیڑیوں پر بیڑیاں، غلامی پر غلامی، ظلم پر ظلم، استحصال پر استحصال. اگرچہ یہ کہ تمدن ہے، فوجیں ہیں لکھوکا کی تعداد میں، بڑی عمدہ ان کی وردیاں ہیں، بڑی ٹھاٹ باٹ ہے، بڑی آن بان ہے، بہت شان ہے، محل بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جشن منعقد ہو رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ عوام یہ بوجھوں تلے دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں. یہ ان کے خون پسینے کی کمائی ہے کہ جو کشید ہو رہی ہے اور جس سے کہ یہ سارے ٹھاٹ باٹ جو ہیں جمے ہوئے ہیں. اس سے آگے اب نوع انسانی نے صرف ایک قدم آگے بڑھایا ہے اس وقت سے آج تک، اور وہ ہے تمدن کا ایک اور ارتقائی قدم کہ ریاست اور حکومت کے مابین اب فرق ہوا. ایک کانسیپٹ آف سٹیٹ، ریاست، اور ریاست کے تین آرگنز کی حیثیت سے ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، یہ گویا کہ تین آرگنز ہیں سٹیٹ کے. اور رہنے والے جو ہے اس ریاست کے وہ اصل میں وفادار حکومت کے نہیں ہیں بلکہ ریاست کے ہیں، اور حکومت کو تو بدلنا بنانا یہ در حقیقت ان کا حق ہے کہ جو آج کی دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ تھرڈ ورلڈ میں، یہ جو تیسری دنیا کہلاتی ہے اور ترقی پذیر دنیا، اس میں یہ حق انہیں دیا نہیں جاتا. کہیں کوئی ڈکٹیٹر، کہیں کوئی آرمی، کہیں کوئی اور اس کے اوپر غاصب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات دوسری ہے. لیکن یہ کہ بالفعل اس وقت دنیا میں جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کا حق ہے. اب اس میں اصل ضرورت تھی کس بات کی؟ گویا کہ نتیجہ جو میں نکال رہا ہوں وہ سمجھیے کہ نبوت نے ابتدان اخلاقی تعلیمات دی، انفرادی شخصیت کے لیے بہترین رہنمائی دے دی، لیکن جیسے جیسے قدم آگے بڑھ رہا ہے اس نبوت اور رسالت میں بھی ایک ارتقاء کی ضرورت ہے کہ جیسے جیسے ارتقاء تمدن کے ذریعے سے نئی پیچیدگیاں وجود میں آ رہی ہیں، ان پیچیدگیوں کے ضمن میں ایک معتدل نظام، ایک انصاف پر مبنی ایک نظام، وہ نوع انسانی کو دیا جائے. اور جبکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تمدن اپنے تقریباً ارتقاء کی آخری منزل کو پہنچ چکا تھا، آج اصل ضرورت جو نوع انسان کی تھی وہ اخلاقی تعلیمات کی نہیں تھی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ حیران ہوں گے، اصل میں اخلاقی تعلیمات جہاں تک انفرادی تعلیمات کا تعلق ہے وہ میں کہتا ہوں کہ سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں مکمل ہو چکی تھی. حضرت مسیح علیہ السلام کا معاملہ آپ لیجئے، اخلاقی قدر کون سی ہے کہ جو وہاں پر اپنے آپ کو چوٹی پر نظر نہیں آتی؟ وہ انسان کی انفرادی اخلاقیات کا معاملہ، حضور کا اس انفرادی معاملے میں جو اصل کنٹریبیوشن کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ توازن پیدا کیا اور سب کو ایک نہایت خوبصورت گلدستے کی شکل دے دی، ایک مجموعہ بنا دیا، ورنہ ہر قدر جو ہے اپنی جگہ پر وہ اس سے پہلے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکی ہے. صبر اگر کوئی شے ہے تو صبر ایوب سے بڑھ کر کون سا معاملہ ہوگا؟ زہد اگر کوئی قدر ہے تو زہد عیسیٰ سے آگے کون جائے گا؟ صدق اگر کوئی شے ہے تو آپ بتائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے آگے آپ کون سی منزل صدق کی؟ اسی طریقے سے استقامت اگر کسی شے کا نام ہے تو حضرت نوح علیہ السلام سے آگے کون جائے گا جو 950 برس تک اس دعوت پر استقامت کا ثبوت دے رہے ہیں اگرچہ ماحول سے بالکل مایوس کن رد عمل سامنے آ رہا ہے، کوئی ریسپانس نہیں مل رہی، لیکن 950 برس تک استقامت، تو اب اس سے آگے آپ کہاں جائے گی؟ اسی طریقے سے تسلیم و رضا اگر کوئی قدر ہے تو اس میں اسماعیل سے آگے کون جائے گا؟ اس نے اپنی گردن رکھ دی ہے کہ سر تسلیم خم ہے، اگر اللہ کا حکم یہی ہے میری گردن حاضر ہے. تو معلوم ہوا کہ انفرادی اخلاقیات کا جہاں تک معاملہ ہے، اگرچہ حضور کی سیرت میں یہ صحیح ہے کہ وہ تمام ہمیں نظر آ جاتے ہیں کہ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچہ خوبہ ہم دارن تو تنہا داری، لیکن یہ کہ اپنی اپنی جگہ پر وہ تمام اقدار اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکی تھی. البتہ جو اصل شے دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دی ہے ایک متوازن نظام کی شکل میں، وہ سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، عدل و انصاف سماج کی سطح پر، عدل و انصاف میدان معیشت میں، عدل و انصاف میدان سیاست میں، نظام حکومت میں، عدل و انصاف کا ایک مکمل نظام عورت اور مرد کے مابین، ایک بہترین توازن عدل پر اور انصاف پر مبنی توازن، کسی کا کوئی حق تلف نہ ہو، کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو رہی ہو، کسی کے لیے کوئی تنگی کا معاملہ نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہ سب کو بھرپور موقع ملے کہ وہ جو فطری صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیعت کی ہے انہیں بھرپور طریقے پر بروئے کار لائے. یہ نظام جو ہے یہ ہے وہ دین حق کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا. اب یہ دیکھیے بیچ میں مضامین کچھ تھوڑے سے تفصیل میں آ گئے، لیکن پھر جوڑیے اس کو. رسول کا کام شہادت، شہادت قولی، شہادت عملی، انفرادی تعلیمات جو دی ان کا نمونہ اپنی صفت و کردار میں پیش کر دیا. سچائی کی تلقین کی تو الصادق خود تھے، امانت کا سبق پڑھایا تو الامین، یہ لوہا مانا دشمنوں نے کہ الامین ہے. پاک بازی کی تعلیم دی تو پاک دامنی کا اعلیٰ ترین نمونہ خود پیش کیا. گویا کہ جو بھی قدر تھی انفرادی زندگی کے لیے، اللہ کی بندگی کا حکم دیا تو انا اول العابدین، اسلام کی تلقین کی تو انا اول المسلمین، سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والا میں ہوں. افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ساری کیفیت جہاں قول ہے وہاں عمل ہے. اب کسی کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ یہی بات نظام اجتماعی کی شکل میں آتی، جو نظام آپ دے رہے ہیں اسے قائم کر کے دکھائیں، جو نظام آپ لے کر آئے ہیں اس کا نمونہ دکھائیے، جو نظام آپ دے رہے ہیں اگر وہ صرف کتابوں میں لکھا ہوا ہو، اگر وہ صرف تقاریر کے ذریعے سامنے آ رہا ہے، اگر صرف اس کے خد و خال ہے کہ جو دے دیے گئے ہیں وہ ایک نظریے کی حیثیت سے پیش کر دیا گیا، تو وہ حجت نہیں بنے گا، دلیل نہیں بنے گا جب تک کہ اس نظام کو بالفعل قائم نہ کر دیا جائے، اس کا ایک نمونہ دکھا نہ دیا جائے، اس کی ایک جھلک نوع انسانی بالفعل دیکھ نہ لے، اس وقت تک وہ شہادت عملی کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ شہادت قولی، شہادت عملی انفرادی سطح پر، شہادت قولی، شہادت عملی اجتماعی سطح پر، یہ چار شہادتیں ہیں کہ جو ہر رسول کے ذمے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس آخری شہادت کے ضمن میں ہر رسول کا معاملہ مساوی نہیں ہے۔ ابھی جس رسول کے زمانے میں جس حد تک ارتقا ہوا ہے تمدن کا، اسی حد تک اسے اس کی گواہی دینی ہے، اسی کا نقشہ پیش کرنا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر اب حضرت ابراہیم کے زمانے تک ابھی ایک قبائلی نظام تھا، لہذا ایک پیٹریارک کی حیثیت سے، ایک سربراہ قبیلہ کی حیثیت سے ان کا اسوہ کاملہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن یہ کہ آگے چل کر اگر وہ ایک نظام مملکت کی شکل اختیار کرتا ہے، نظام حکومت کی شکل اختیار کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب تک وہ بادشاہت تک ابھی انسان کا اجتماعی شعور پہنچا تھا، بادشاہت سے آگے نہیں، اس وقت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، یہ گویا کہ اس عملی شہادت کا اس نے حق ادا کر دیا، تقاضا پورا کر دیا۔ لیکن جب وہ اجتماعی شعور اور ترقی پا گیا ہے، جبکہ وہ تمدن کا ارتقا اور چھلانگیں لگا گیا ہے، اس وقت ظاہر بات ہے کہ اب اس کی مناسبت سے اگر عملی مظاہرہ نہ ہوگا، اگر اس کی شکل پیش نہ کی جائے گی، تو پھر حجت قائم نہیں ہوگی، شہادت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ایک آیت مبارکہ اس ضمن میں اور نوٹ کر لیجئے، وہ سورہ نساء کی ہے۔ یہ مقام قرآن مجید کے ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں ہمیں گلدستے ملتے ہیں انبیاء اور رسول کے مبارک ناموں کے۔ بہت سے انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا گیا رسولم مبشرین و منذرین، یہ رسول جو ہم نے بھیجے مبشر اور منذر بنا کر، دیکھیے وہی الفاظ، وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، کس لیے بھیجے؟ اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اب یہاں بھی لام اور علا کا استعمال بالکل اسی اصول کے تحت آ رہا ہے، القرآن حجت لکا و علیک، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس، لوگوں کے حق میں کوئی حجت اللہ کے خلاف رسولوں کے آنے کے بعد۔ اس آیت کو سمجھیے، رسول جب تک نہیں آتے لوگوں کے پاس اپنی گمراہی کے لیے عذر موجود ہے، کیا کریں، ہمارے آبا و اجداد نے غلط کام شروع کر لیے تھے، اب ہمیں تو کوئی متنبہ کرنے والا آیا نہیں، ما جانا من نذیر، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا خبردار کرنے والا، ایک عذر ہے نا، کسی نہ کسی درجے میں ٹینیبل ہے، قابل قبول ہے۔ یہ اس دنیا کے عدالت کا اصول تو یہ ہے کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز، لیکن خدائی عدالت کا یہ اصول نہیں ہے۔ اگر واقعتاً اگنورنس ہے، واقعتاً بات پہنچائی نہیں گئی، تو یہ ایک چیز عذر کی حیثیت سے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی کہ ہم تک بات نہیں پہنچائی، ما جانا من نذیر، ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آئے، ہمیں کسی نے متنبہ نہیں کیا، ہمارے سامنے کسی نے عملی نمونہ پیش نہیں کیا۔ یہ عذر ہے جو قیامت کے دن پیش کیا جا سکتا ہے اگر رسول نہیں آئے۔ لیکن رسول آ گیا، رسول نے قولی گواہی بھی دے دی، لسانی تبلیغ بھی فرما دی، بات پہنچا بھی دی، اور اس کے بعد خود اپنی زندگی میں اس کا عملی نمونہ بھی پیش کر دیا، تو معلوم ہوا کہ وہ عذر ختم ہو گیا، وہ دلیل اب باقی نہیں رہی، وہ عذر اب نہیں پیش کیا جا سکتا۔ یہ ہے وہ بات جو سورہ نساء کی آیت میں آئی، رسولم مبشرین و منذرین، منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ، عجیب بات ہے، اللہ کے خلاف، یہ ترجمہ کرتے ہوئے آدمی گھبرائے گا کہ اللہ کے خلاف حجت کی کیا معنی، یعنی محاسبہ خداوندی کے خلاف، جب وہ پوچھ گچھ ہوگی تو ایک شخص کہہ سکتا ہے اللہ میرے پاس تو یہ بات پہنچی نہیں،
اس کی سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں، جب تک شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، اگر لوگ شراب پی رہے تھے تو کیا قابل مواخذہ تھے؟ ابھی تو حکم آیا نہیں، لہذا صحابہ اکرام میں وہ ہے، حضرت علی کے بارے میں واقعہ آتا ہے صحیح ہے یا غلط، لیکن بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ نماز پڑھاتے ہوئے بھول گئے، اس لیے کہ اس وقت شراب کی حرمت جو ہے اس کا حکم نہیں آیا تھا. پھر وہ آیت نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جایا کرو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہیں پوری طریقے سے شعور نہ ہو جائے دوبارہ کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس کا پورا تمہیں احساس ہو، تب جو ہے تم نماز پڑھو. اس کے بعد آخری حکم آیا. اب جب آخری حکم پہنچا دیا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ کوئی اگر شراب پیے گا تو وہ قابل مواخذہ ہے. تو یہی بات ہے کہ جب تک بات نہیں آئی، رسول نہیں آئے، کوئی نہ کوئی عذر تھا. اب دیکھیں اس کا بھی ایک بڑا لطیف نتیجہ نکلتا ہے، اس کو سمجھیے. رسول کی بعثت بیک وقت رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے. رحمت کن کے حق میں ہے؟ جن کے حق میں دعوت کو قبول کریں گے، جو رسولوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، ان کے لیے وہ سراپا رحمت، مبشر اور رحمت. اور جو انکار کر دیں، اب گویا کہ ان کے لیے تو ان کا انکار اب ان کے لیے سزا کو لازم کر دے گا. ان کے پاس کوئی عذر تھا تو ختم ہو گیا، قیامت میں کوئی بہانہ پیش کر سکتے تھے تو باقی نہیں رہا، دنیا میں بھی انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. یہی بات ہے جو فرمائی گئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ہم کبھی بھی ہم نے عذاب نہیں بھیجا قوموں پر جب تک کہ رسول کو بھیج نہ دیں. رسول آ جائے، حق و باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیں، حق کو مبرہن کر دیں، صداقت اور کس جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کر دیں، تبلیغ کا حق ادا کر دیں، بات کو پوری طرح واضح کر دیں، حجت قائم کر دیں. اب جو لوگ نہیں ایمان لا رہے، دنیا میں ان کے لیے عذاب استیصال، قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، آل عمران ختم کر دیے گئے. لیکن یہ کہ جب تک رسول نہیں آئے ان کے لیے مہلت تھی، جب رسول آ گیا تو اب مہلت ختم. لہذا ان کے حق میں وہ زحمت بنے، قیامت میں بھی اب اسی کا ظہور ہوگا. چنانچہ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مرتبہ آیا ہے، اور میں نے اس قدر وضاحت اس لیے کی ہے کہ ان آیات کے ضمن میں ایک حدیث کی وجہ سے عام طور پر ہمارا ذہن بالکل غلط رخ پر چلا جاتا ہے. یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ میں اس حدیث کو غلط نہیں کہہ رہا، حدیث کا صحیح اور غلط ہونا یہ علیحدہ موضوع ہے، لیکن آیا وہ حدیث اس آیت کے مفہوم کو بیان کر رہی ہے؟ یہ حضور کے الفاظ میں تو نہیں ہے، یہ تو بہرحال کسی مفسر نے اپنے فہم کے مطابق اس حدیث کو درج کر دیا اس آیت کے نیچے، تو یہ ان کا اجتہاد ہے. اس کی وجہ سے اس آیت کا اصل مفہوم نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے. میں پہلے وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں. یہ جب امتوں کا محاسبہ ہوگا قیامت کے دن، تو جب رسول اپنی امتوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ تیرا پیغام جو ہمارے پاس آیا تھا وہ ہم نے انہیں پہنچا دیا تھا، اور وہ جھٹلائیں گے نہیں نہیں نہیں، انہیں نظر آ رہا تھا نا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کہ نہیں ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچا. اس وقت امت محمد گواہی دے گی کھڑی ہو کر، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان رسولوں نے پیغام پہنچا دیا تھا. پوچھا جائے گا تم کون گواہی دینے والے، تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، تم تو بعد کی پیداوار ہو. تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ سب کچھ ہمارے رسول نے بتایا، جو الصادق المصدوق ہے، ان کی صدق اور ان کے صداقت کی بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے ہمیں بتایا وہ غلط نہیں ہے، انہیں یقیناً تبلیغ کی گئی اور حق ادا کیا گیا. اب یہ ہے حدیث، اور میں اس کو قطعاً غلط نہیں کہتا. اس محاسبے کے دوران، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ احوال قیامت مختلف جگہ پر قرآن مجید میں کچھ مختلف اسلوب سے بیان ہوئے ہیں، اور ان کی ہمارے نزدیک تعبیر یہی ہے کہ یہ کوئی ایک گھنٹے کا دو گھنٹے کا معاملہ نہیں ہے، طویل عمل ہے، اس میں بہت سے مراحل آنے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ مختلف صورتحال جو پیش آئے اس کو قرآن نے مختلف جگہوں پر بیان کر دیا ہو. اسی طریقے سے کسی مرحلے پر یہ بات بھی ہونی ہو، اس سے مجھے انکار نہیں. وہ تو حدیث کو دیکھیں گے، اس کی روایت کو دیکھیں گے، اس کی سند کا کیا عالم ہے. وہ بات ہے تو قطعی ہے، اگر حدیث صحیح ہے تو یقیناً درست ہے، اور وہ واقعہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، ہوگا. لیکن یہ کہ اب جس آیت کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اگر اس آیت کے ساتھ اس حدیث کو لازماً نفی کر دیا جائے تو اس آیت کا اصل مفہوم واضح نہیں ہوتا. وہ کیا؟ اس کی مثال آپ کے شاید علم میں ہو، میں نے ایک اور بھی دی ہے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، ان کو ایذا پہنچائی گئی، حضرت موسیٰ نے شکوہ بھی کیا، گلہ بھی کیا، بلکہ لفظ فریاد استعمال کی تو غلط نہیں، یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے ایذا پہنچا رہے ہو، ذرا آنے کہ تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. اب ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں، وہ یا حجر و صوبی والا معاملہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی لوگوں نے یہ بھی مشہور کر دیا تھا ان کے بارے میں کہ انہیں کوئی جسمانی عیب ان میں ہے، حیا کا غلبہ اتنا تھا کہ وہ ہر وقت پورے طور سے اپنے بدن کو ڈھانپے رکھتے تھے، جیسے حضرت عثمان کا معاملہ تھا کہ وہ تنہا بھی ہوتے تھے اور غسل خانے میں غسل فرماتے تھے تب بھی بالکل ننگے نہیں ہوتے تھے. یہ ہے ایک اپنی کیفیت ہے، حیا کا غلبہ ہے، حضرت موسیٰ پر بھی تھا. تو اب لوگوں نے چیمہ گوئیاں کی، معلوم ہوتا ہے کوئی جسمانی عیب ہے نہیں. ایک روز وہ نہا رہے تھے دریا کے کنارے اور کپڑے اپنے ایک پتھر پر رکھے تھے، وہ پتھر جو ہے چل پڑا، اللہ کی قدرت ہے سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک ضرب عصائے موسیٰ سے اگر 12 چشمے پھوٹتے ہیں، ایک چٹان سے اور ایک ضرب سے اگر سمندر پھٹ گیا ہو تو یہ چیز بھی کوئی خلاف عقل نہیں، قرین قیاس ہے. اب یہ دوڑے اس کے پیچھے، یا حجر و صوبی، یا حجر و صوبی، یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچ گئے کہ جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا حضرت موسیٰ کو کہ جسمانی طور پر بالکل صحیح و سالم ہے. یہ جو کچھ بھی تھا معاملہ وہ ان کے غلبہ حیا کی وجہ سے. اب یہ واقعہ حدیث میں آتا ہے. اسی واقعے کو اگر اس آیت کے ذیل میں درج کر دیا جائے تو یہ واقعہ اپنی جگہ صحیح، یہ دوسری بات ہے، لیکن اس حدیث کے لیے، اس آیت کے لیے حجاب بن جائے گا، اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ منکشف نہیں ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں بھی آیا ہے، ولا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تو اللہ نے بری کر دیا انہیں اس تہمت سے جو ان پر لگائی گئی. اس واقعے کے ذیل میں، اگر اس آیت کے ذیل میں یہ واقعہ آئے تو بالکل صحیح ہے کہ کوئی ایک تہمت تھی جو کہ شخصی تھی، جسمانی ہو سکتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے بری کرنے کے لیے ذریعہ بنا دیا. لیکن اب یہی واقعہ اگر وہاں بھی جڑ دیا جائے تو اس آیت کا مفہوم جو ہے وہ بالکل چھپ کر رہ جائے گا، حالانکہ اس کا تعلق کس سے ہے. وہاں در حقیقت آ رہا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص وإذ قال موسیٰ لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. معلوم یہ ہوا کہ یہاں اس کا تعلق ہے اس واقعے سے جو سورہ مائدہ میں مذکور ہے کہ جب قتال کا حکم دیا گیا تو امت موسیٰ نے انکار کر دیا. یہاں قتال کی آیت اوپر آئی، اللہ کو محبت اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سبے باندھ کر جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. اور ذرا یاد کرو جبکہ موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے ایذا پہنچا رہے ہو. یہ ایذا وہ ہے جو حکم قتال سے اعراض و انکار کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی گئی. لیکن اگر اس آیت کے نیچے بھی اسی حدیث کو ہم یہاں بھی سمجھ لیں گے تو یہ پورا مفہوم جو ہے یہ بالکل چھپ کر رہ جائے گا. بالکل یہی بات جو ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ شہادت کے ضمن میں، ان آیات کے ضمن میں ہوئی ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں دو جگہ تو سورہ نحل میں ہے صرف، لیکن یہ کہ ہر مضمون کا جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں ایک چوٹی کا مقام ہوتا ہے، وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 41. اس کے ذیل میں وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمائش کی کہ مجھے ذرا قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور لذت محسوس ہوتی ہے. اب امتثال امر میں انہوں نے وہ قرآن پڑھنا شروع کیا سورہ نساء شروع سے. تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ چشم تصور سے دیکھیے جو محفل کا رنگ ہوتا تھا حضور کی، صحابہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے گردنیں جھکا کر، ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں اور انہیں یہ ڈر ہو کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اتنے ادب کے ساتھ. اب سب گردن جھکائے بیٹھے ہیں، حضور بھی اپنی گردن مبارک جھکائے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود تلاوت فرما رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، یہ محفل سماع ہے، یہ مسنون محفل سماع ہے، قرآن کا استماع. جب اس آیت پر پہنچے جو میں اب آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو. اور اب حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور کے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی. وہ آیت کون سی ہے جس پر یہ کیفیت ہوئی محمد رسول اللہ کی؟ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر، اور یہاں علا کا لفظ آ رہا ہے، یعنی ہر امت کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے. میں نے اسی لیے پوری شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کی ہے لام اور علا. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی، کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور لائیں گے آپ کو ان کے خلاف گواہ بنا کر. اب یہاں وہ حدیث درج کر دی جاتی ہے عام طور پر، اور اس میں وہ جو امت کی گواہی تھی اس کا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے. اس آیت کا اصل مفہوم بالکل اوجھل رہ جاتا ہے. اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ در حقیقت عدالت خداوندی میں ہر امت کا رسول پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے آئے گا، وہ عدالتی گواہ کی حیثیت سے آئے گا، وہ سرکاری گواہ کی حیثیت سے آئے گا. اور سرکاری گواہ کی حیثیت جو بھی سامنے ہے ان کے حق میں نہیں، ان کے خلاف جانے والی ہے. رسول یہ ٹیسٹیفائی کرے گا کہ اے اللہ، تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے بلا کم و کاسٹ پہنچا دیا. ناؤ دے آر ریسپانسبل. وہ پلیڈ نہیں کر سکتے اگنورنس، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تک بات پہنچائی نہیں گئی. اس بنا پر عذر جو ہے ان کا قابل پذیرائی نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم تک بات پہنچی نہیں، ہم نے بات پہنچا دی، بلا کم و کاسٹ پہنچا دی، اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا. دیکھیے اس کی جو اہمیت ہے وہ سورہ مائدہ کی اس آیت سے بھی سامنے آتی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دیجئے جو کچھ کے نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا بالفرض، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر حق رسالت ادا نہیں ہوگا، حجت کیسے قائم ہوگی؟ وہ تو الٹی حجت قائم کریں گے کہ اللہ انہوں نے نہیں پہنچایا، ان کے پاس تیرا پیغام آیا انہوں نے نہیں پہنچایا. بالفرض کہہ رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، بالفرض اگر نہ پہنچائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ کریڈٹ ملے گا امت کو، ڈیبٹ جائے گا رسول کے کھاتے میں. اور اگر کریڈٹ ہے رسول کا کہ اس نے اپنا فرض کما حق کو ادا کر دیا، تو یہ ڈیبٹ کس کے خلاف پڑے گا؟ یہ امت کے، کہ اب اس کا محاسبہ کڑا ہو جائے گا، اب وہ مسئولیت جو ہے وہ سوا ہو جائے گی، ذمہ داری بڑھ گئی کہ بات پوری طرح پہنچا دی گئی تھی. اس کو میں ایک سادہ مثال سے، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہوگا لیکن آج پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، یہ بالکل سادہ سی مثال ہے یہ کہ آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجتے ہیں کسی کے ہاتھ کوئی کام کرنے کے لیے، یہ کام کل شام تک بھائی ضرور کر دینا ہے ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہوا. آپ آنکھ بگولا ہو کر غصے میں بھرے ہوئے اپنے عزیز کے پاس پہنچے کہ میں نے آپ کو پیغام بھیجا تھا، وہ کام کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا، میرا نقصان ہو گیا. اگر وہ ایک جملہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو پیغام ملا ہی نہیں، تو وہ بری ہو جائے گا نا. اب کوئی اور گلہ شکوہ آپ اس سے نہیں کر سکتے، سارا غصہ جو ہے آپ کا اب اس پیغام پر آئے گا جس کے ذریعے سے آپ نے پیغام بھیجا. اور اس کو برس کر لیجئے، اگر آپ غصے میں بھرے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور اس نے اگر یہ کہہ دیا نہیں بھائی میں نے پہنچا دی تھی بات، کیسے کہتے ہیں نہیں پہنچائی، چلیے میں ان کے سامنے جاتا ہوں، میں نے ان کو یہ پیغام پہنچا دیا تھا. اب اگر یہ بات ہو جائے تو آپ کا غصہ جو ہے اس پیغام پر بھی نہیں ہوگا. یہ ہے در حقیقت وہی ٹرائنگل. اللہ کا پیغام، یہ رسالت کی حقیقت میں بیان کر رہا ہوں، رسول کے معنی ہے پیغام پر. اللہ کا پیغام نو انسانی کے نام رسولوں کے واسطے سے وساطت سے، وہی ٹرائنگل ہے. رسول پہنچا دے بری، ساری ذمہ داری اب اس امت کی. رسول نہ پہنچائے بالفرض تو امت بری، اور ساری ذمہ داری کس کی؟ رسول کی. یہی وجہ ہے کہ سورہ آراف کے شروع میں فرمایا گیا آیت نمبر 6 ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا, اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی کہ تم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اب دیکھیے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں اس واقعے سے جس کے بارے میں بڑے حساس ہیں عام طور پر مسلمان, کہ ان کے ذکر میں اگر کسی نے لفظ خطا استعمال کر دی تب بھی کوئی توہین ہو گئی انبیاء اور رسول کی. صورت اتنی پیچیدہ ہے کہ اب کیا کریں, کوئی نہ کوئی لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا؟ قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے کہ تمام رسولوں میں صرف ایک وہ رسول ہے جن کی قوم کے ساتھ, جن کی امت کے ساتھ ایک رعایت برتی گئی. وہ رعایت کیا تھی؟ کہ عذاب الہی کے آثار شروع ہو چکنے کے بعد انہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول کی گئی. حالانکہ قاعدہ یہ ہے رسول اتمام حجت کر چکے, اب اس کے بعد اگر عذاب آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں لوگ کہ اب آثار شروع ہو گئے. جو بات کہی تھی ہود نے, یا جو بات کہی تھی صالح نے, یا جو بات کہی تھی شعیب نے, وہ اس کے آثار ہیں. اب اگر کوئی توبہ کرے گا تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. جیسے کہ ایک سرد ہے موت کے آثار شروع ہو جائے اب اس کی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. ایسے ہی رسولوں کی امتوں کے حق میں جبکہ موجودہ عذاب کے آثار شروع ہو جائے اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. الا قوم یونس, قرآن خود کہتا ہے سوائے قوم یونس کے, اس کے لیے یہ ہے کہ توبہ ان کی قبول کی گئی عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد. کیوں کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام رسولوں میں صرف حضرت یونس علیہ السلام ہے کہ اب ان سے ایک کمی رہ گئی کہہ لیں, یا خطا ہو گئی. اس لیے کہ خطا جو ہے اصل میں وہ گناہ کے معنی میں کبھی نہیں لفظ استعمال ہوتا. خطا پوری نیک نیتی کے ساتھ ہوتی ہے, نشانہ خطا گیا. اب کوئی شخص جو ہے وہ جان بوجھ کر تو نشانہ غلط نہیں لگاتا, اپنی امکانی حد سے کوشش کرتا ہے کہ نشانہ اپنے ہدف پر لگے, لیکن نشانہ خطا ہو گیا. لہذا میرے نزدیک ہلکا ترین لفظ جو ہے وہ خطا ہے. ان سے خطا کیا ہوئی؟ کہ رسول اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا, جو اس کی پلیس آف اپوائنٹمنٹ ہے وہاں سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے واضح اجازت نہ آ جائے. یہی وجہ ہے آپ نے ہجرت کے واقعات میں پڑھا ہوگا, سنا ہوگا کہ حضور نے باقی سب لوگوں کو اجازت دے دی تھی صحابہ کو کہ وہ مدینے کی طرف ہجرت کر جائے, خود منتظر تھے, جسے آپ کہتے ہیں ایکسپریس پرمیشن, بالکل واضح الفاظ میں اجازت نامہ آئے. اور حضرت ابوبکر کی وہ روایت کے ہم پوچھتے رہتے تھے, حضرت ابوبکر تیاری کر رہے تھے, دو اونٹنیاں تیار کر رہے تھے, کھلا پلا کر فرما کر رہے تھے, لیکن یہ کہ حضور آئی اجازت نہیں, ابھی نہیں آئی. حضرت عائشہ کی وہ روایت ہے کہ ایک روز عین دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا حضور چلے آ رہے ہیں, اپنے چہرے کو پوری طرح کپڑے سے ڈھانپے ہوئے, حیران ہوئے. عرب کی تہذیب میں قدیم زمانے سے ہی یہ وقت جو ہے کسی کے ہاں وزٹ کرنے کا نہیں ہے, یہ تیلورے کا وقت ہے. آج بھی ان کے ہاں بڑی بدتمیزی سمجھی جاتی ہے اگر ظہر اور عصر کے درمیان آپ کسی کے گھر چلے جائیں, تو وہ بڑے عجیب انہوں نے محسوس کیا. تو حضور نے آ کر فرمایا کہ سب کو یہاں سے ہٹا دو. حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ اور ہے کون یہاں, تو آپ کی حرم ہے, حضرت عائشہ سے نکاح تو ہو چکا تھا, ان کے سوا کوئی نہیں. تو پھر حضور نے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے. معلوم ہوا رسول نہیں ہل سکتا اپنی جگہ سے, یہ اس کی پلیس آف اپوائنٹمنٹ ہے, وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے واضح اجازت نہ آئے. بس یہ ایک خطا ہوئی ہے. قوم کے اعراض, انکار, کفر پر ان کے اصرار کی وجہ سے ان میں کچھ ایسا جوش پیدا ہوا حمیت حق کا, کوئی غلط جوش نہیں, کوئی معصیت کا نہیں, معاذ اللہ, وہ اللہ سے لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا, بلکہ وہ حمیت حق کا جوش اتنا پیدا ہوا کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. خطا صرف یہ ہوئی کہ اللہ کی طرف سے ابھی واضح اجازت نہیں آئی تھی. اب یہ ڈیبٹ جو ہے یہ کریڈٹ بنا ہے قوم یونس کے لیے کہ صرف وہ ایک قوم ہے کہ آثار شروع ہو گئے عذاب کے اور انہوں نے توبہ کی, پہچان گئے کہ وہ یونس نے جو کچھ کہا تھا وہی اب تو ہونے والا نظر آ رہا ہے, توبہ کی اور توبہ قبول کر لی اور اللہ نے انہیں مزید مہلت دے دی. اس قاعدہ کلیہ کو آپ سمجھ لیجئے. اور اب میں اس حصے کو, اصولی حصے کو ختم کر دوں گا اس بات پر کہ در حقیقت یہی وہ ذمہ داری ہے جس کے لیے کہ حضور نے گواہی لی ہے حجت الوداع میں اپنے خطبے کے اختتام پر. ساری باتیں دوہرا دوہرا کر جو اہم نکات تھے ان کو خوب اچھی طرح دوہرا دوہرا کر پختہ کیا, اور پھر آپ نے سوال کیا الا هل بلغتو, لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں. اس پر جواب دیا ہے پوری امت نے, 1,25,000 کا مجموعہ بتایا جاتا ہے کہ بیک زبان انہوں نے کہا انا نشہدو انکا ادیت الامانتا و بلغت الرسالتا و نصحت الامتا و کشفت الغمتا. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، آپ کے پاس جو امانت اللہ کی آئی تھی اس کا حق ادا کر دیا، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے ہماری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے جو گمراہی کے پردے تھے ان کو چاک کرنے کا حق ادا کر دیا. یہ چار گواہیاں حضور نے تین مرتبہ لی ہیں، دانی طرف مخاطب ہو کر، سامنے مخاطب ہو کر، بائیں طرف مخاطب ہو کر سوال ریپیٹ کیا، لا حل بلغت ہو، اور جواب ملا انہا نشہد انک قد بلغت الرسالتا و دیت الامانتا و نصحت الامتا و کشفت الغمتا. پھر عرض کیا، اور یہ تفصیل آتی ہے کہ حضور نے انگشت شہادت سے اشارہ کیا، پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے. میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، سائی آف ریلیف، جیسے ایک بڑا بوجھ کندھے پر تھا جو آج اتر گیا. میری وہ ذمہ داری انا سنلقی علیک قولا ثقیلا آج وہ ادا ہو گئی، اور اس کو بالکل آپ لٹرلی لیجئے اس لفظ کو، میں سبکدوش ہو گیا. سبکدوش کندھے جو ہے وہ ہلکے ہو گئے، وہ بار گراں جو آیا تھا وہ آج ادا ہو گیا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ ذمہ داری ہے ان کی جو یہاں موجود ہے کہ پہنچائیں ان کو کہ جو یہاں موجود نہیں. یہ ذمہ داری ہے جو ان آیات میں آئی. یہ مضمون بھی قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے، نوٹ کیجئے اس کو، وہی جو میں نے اصول بتایا تھا کہ اہم مضامین دو جگہ ضرور آئیں گے اور ترتیب بدل جائے گی. سورہ حج ہجرت سے متصلن قبل نازل ہوئی، اور اس کی بعض آیات جو ہے وہ اثنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی، بقرہ ہجرت کے متصلن بعد نازل ہوئی، درمیان میں ہجرت سمجھیے، دو صورتوں کو علیحدہ کر رہی. سورہ حج کی وہ آیت، ہم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا یہ ماہانہ درس کا، آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ حجرات پہلے اور پھر سورہ حج کی آخری دو آیات پڑھی تھی، اس میں وہ مضمون آیا ہے مسلمانوں جاہدوا فی اللہ حق جہادی ہو اجتباکم، اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے. تمہارا یہ سلیکشن کس لیے ہوا؟ کار رسالت کی ادائیگی کے لیے، کہ اب ختم نبوت کے بعد کوئی نبی اور رسول شخصاً تو نہیں آئے گا کہ وہ اب خلق خدا پر حجت قائم کرنے کی ذمہ داری ادا کرے. یہ کام تمہیں اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے اجتماعی طور پر ادا کرنا ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، یہ وہی علا کا لفظ آ رہا ہے یہاں، تاکہ بنے رسول گواہ تم پر، اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ تاکہ گواہی دے رسول تمہارے خلاف کہ اللہ میں نے تو دے دی تھی ان کو، پوری خبر دی، ساری تعلیم پہنچا دی، تیرے احکام پہنچا دیے. یا یوں کہیے کہ بنے رسول حجت تمہارے خلاف، فَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور بنو تم حجت پوری نوع انسانی پر. رسول نے تمہیں پہنچایا، تم ان کو پہنچاؤ. رسول نے تمہیں کر کے دکھایا، تم انہیں کر کے دکھاؤ. رسول نے انفرادی تعلیمات جو تھی ان کا نمونہ پیش کیا، یہی کام تمہیں کرنا ہوگا. اور رسول نے جو نظام دیا تھا اس کو قائم کر کے عملاً اس کا نمونہ دکھایا، یہی کام تمہیں کرنا ہے. یہ ہے وہ آیت کہ جو بس ترتیب الٹ کر پھر آئی ہے یہ سورہ بقرہ میں، اس کے 17ویں رکوع میں، دوسرے پارے کا پہلا رکوع. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی لیے یا اسی طور سے ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا، تاکہ تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر، یا تم حجت بنو پوری نوع انسانی کے خلاف، تم گواہی دو قیامت کے دن ان پوری نوع انسانی پر کہ اللہ ہم نے تیرا دین پہنچا دیا تھا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہی دے تم پر. وہ جو بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ ترتیب صرف تنوع کے لیے نہیں الٹتی، بلکہ اس مضمون کا جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے وہاں، اس کے حوالے سے در حقیقت نیا مفہوم، نیا حسن پیدا کرتی ہے. اس کو یوں پہچانیے کہ سورہ حج کے آخری رکوع میں پہلے رسولوں کا ذکر ہے، اللہ یستفی من الملائکت رسلم ومن الناس، اللہ پسند فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر، انسانوں میں سے بھی. پیغمبر نمبر ون وہ کون ہے؟ جبرائیل. پیغمبر نمبر دو وہ ہے رسول ملک, یہ ہے رسول بشر محمد الرسول اللہ. اور اب پیغمبر نمبر تین کی حیثیت سے تم آ رہے ہو, لہذا یہاں رسول کا ذکر پہلے, امت کا بعد میں. لے یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, یہ تمہاری ایک کلیکٹو ریسپانسبلٹی ہے کہ اب وہ پیغام جو کہ محفوظ کر دیا گیا قرآن کی شکل میں, اب تمہیں اسے پہنچانا ہے ایک ایک فرد نوع بشر تک. تو چونکہ وہاں رسولوں کا ذکر پہلے موجود تھا, یہاں حضور کا ذکر پہلے کیا, امت کا بعد میں. اور سورہ بقرہ میں جو ہے وہاں تحویل قبلہ کا واقعہ آ رہا ہے. تحویل قبلہ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ در حقیقت یہ کورونیشن ہے اس امت کی, تشکیل امت کا اعلان ہے. اس لیے کہ جب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو گویا کے جو سابقہ امت ہے اسی کے ایک تتمے کی حیثیت تھی امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. قبلہ جو ہے وہی تو مرکز ہے نا, تشکیل تو اسی کے گرد ہوتی ہے. میں نے شاید کسی موقع پر پہلے عرض کیا ہو, یہی وجہ ہے کہ یہود نے جو پاویلا بچایا اور زبردست پروپیگنڈا کیا حضور کے خلاف, اب تک وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں, ہماری اتباع کر رہے ہیں, ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا ہوا ہے, لہذا ہماری حیثیت جو ہے پورے طور پر مسلم ہے اور محفوظ ہے. لہذا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی ایسی بات ہمارے لیے خطرے والی نہیں ہے, یہ تو خود ہمارے قبلے کے پیروکار ہیں. لیکن جب یہ قبلہ بدل گیا, اب ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو ایک نئی امت کی تشکیل ہو گئی, یہ امت ایک بلیدہ بجائے خود فی نفس سے ہی ایک مکمل, ایک اپنی جگہ پر ایک فینومینن ہے, اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. لہذا اب انہوں نے اس کے اوپر جو ہے شور بچایا. یہی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی یہ سوال بھی ذہن میں آیا ہوگا, کس قدر تکرار ہے سورہ بقرہ کے 17ویں اور 18ویں رکوع میں اس طویل قبلہ کے ضمن میں, اور کتنے زور شور کے ساتھ بات کی گئی ہے. اس لیے کہ یہود نے اس وقت طوفان کھڑا کر دیا تھا, اور بات بظاہر ایسی تھی کہ سادہ لوح مسلمانوں کو مسترب کر دینا ان کے لیے مشکل نہیں تھا. یہ کیسے رسول ہیں جن کا قبلہ ہی ایک نہیں ہے, عجیب آدمی ہے, ابھی تک شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, اب جنوب کی طرف رخ کر دیا, جن کا قبلہ ہی معین نہیں وہ کیسے رسول. طرح طرح کی باتیں, دیکھو اتنے لوگ مر گئے تمہارے, وہ تو نمازیں پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے, اب اگر اصل قبلہ یہ ہے تو وہ غلط نمازیں ہوئی, نماز ہی اصل ایمان ہے تو وہ تو گئے نا غلط, ان کی تو موت جو ہے وہ بہت ہی مخدوش ہو گئی ان کا مستقبل. یہی وجہ ہے وہاں جواب دیا گیا, ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. جب تک رسول کا حکم یہ تھا اس وقت جنہوں نے ادھر نماز پڑھی وہ نماز درست ہے, اب جب یہ حکم آ گیا ہے تو ادھر نماز پڑھو گے یہ نماز درست ہوگی. یہ چیز جو ہے, اور کہا 14ویں رکوع سے بحث شروع کی گئی اس کی, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض فاینما تولوا للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اللہ. یہ قبلے کی تحویل کو اتنا بڑا ہنگامہ بنا دیں گے, حالانکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے, جدھر بھی رخ کرو گے وہ اللہ کا رخ ہے. پھر یہ دو رکوع پورے کے پورے اسی پر, پھر آگے چل کے دو رکوع کے بعد لیس البر تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ مشرق و مغرب کے کس چکر میں پڑ گئے ہو, یہ تو ظاہر بینی کی بات ہے, حقیقتا نیک وہ نہیں ہے جو اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیتا ہے, بلکہ اصل نیکی اس کی ہے جس کے دل میں ایمان ہو, جس کے کردار میں یہ چیزیں موجود ہو. تو اس اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ کس قدر طوفان اٹھا ہوگا جس کا آغاز ہی ہوا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو یہاں چونکہ امت کی تشکیل کا اعلان ہے, یہ گویا کہ جیسے رسم تاج پوشی ہوتی ہے کسی بادشاہ کی, ایسے ہی اس امت کی کورونیشن ہوئی ہے, اور اس کے لیے بطور ایک سمبل اور علامت کے لیے تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے. لہذا یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے امت کا ذکر پھر رسول کا ذکر. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ ہے شہادت حق کا ایک مفہوم, جس مفہوم میں کہ قرآن مجید سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اس کو استعمال کرتا ہے. کار رسالت کے لیے جامع ترین اصطلاح شہادت, لفظ آئے گا علا کا اس کے بعد, اس لیے کہ اس کے ذریعے سے حجت قائم ہوتی ہے لوگوں کے اوپر, ان کا عذر ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں محاسبہ کڑا ہو جاتا ہے، اس دنیا میں بھی سزا سخت ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب کا انسان مستحق بنتا ہے، رسولوں کے آنے کے بعد اور ان کی طرف سے حق کے تبلیغ ادا کیے جانے کے بعد بھی جو شخص انکار اور اعراض پر جمع رہے، یہ ہے شہادت علی الناس۔ پہلے یہ انبیاء کا فرض تھی، رسولوں کا فرض تھی، اب یہ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے اجتماعی طور پر، یہ کلیکٹو ریسپانسبلٹی ہے کہ اگر اس کو یہ ادا نہیں کریں گے تو دنیا کی گمراہی کا وبال ان کی گردن پر آئے گا، سب سے پہلے یہ مجرموں کے کٹہرے میں ہوں گے کہ تمہارے پاس ہمارا دین پہنچا، رسول نے پہنچایا یا نہیں؟ جی پہنچایا، پہنچ گیا، اب تم نے آگے پہنچایا کہ نہیں؟ اسی لیے حضور نے گواہی لے لی تھی اور اس کے ساتھ ہی آپ نے نتھی کر دیا تھا اپنا وہ آخری فرمان، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائے وہ جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں۔ یہ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو ہے قرآن کا فلسفہ شہادت بحثیت مجموعی۔ ایک اور ہے قرآن میں اس لفظ کا استعمال، وہ بھی میں بیان کر دوں، وہ بہت مختصر ہے، تو پھر واقعات کی طرف آؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے انسانوں کی کیٹیگرائزیشن کی ہے چار مراتب میں، کون سے انسان؟ جو حق پرست انسان ہے، جو منعم علیہم ہے، سورہ فاتحہ میں جو لفظ آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش، اور اس کو مزید کوالیفائی کیا گیا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہاں خود بخود ایک سوال آتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس سوال کا جواب القرآن و یفسر و بعضہ بعضہ کے انداز میں آپ کو ملے گا سورہ نساء ہی میں۔ سورہ نساء ان مضامین کے اعتبار سے جو میں آج بیان کر رہا ہوں، میرے نزدیک قرآن مجید کی جامع ترین سورت ہے۔ شہداء للہ لام کے ساتھ استعمال اسی میں ہے، وہ قیامت کے شہادت کا ذکر اس کے اعتبار سے ذروہ سلام قرآن کا اسی میں ہے۔ رسولوں کا مقصد کیوں بھیجے گئے مبشر و منذر بنا کر، وہ آیت اسی سورہ نساء میں ہے، اور یہ مضمون جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی سورہ نساء ہی کے اندر ہے کہ جو لوگ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند ہو جائیں گے، پابند کر لیں گے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں معیت نصیب ہوگی، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کی جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب یہاں اس کی شرح ہے، من النبیین، سب سے ٹاپ پر چوٹی پر انبیاء ہیں، والصدیقین، نمبر دو پر صدیق ہیں، والشہداء، اور نمبر تین پر شہداء ہیں، والصالحین، اور یہ چوتھی لائن ہے صالحین مومنین۔ نیچے سے چلیں گے تو عام صالحین مومنین، اس کے اوپر رتبہ ہے شہداء کا، اس کے اوپر رتبہ ہے صدیقین کا، اس کے اوپر رتبہ ہے انبیاء کرام کا۔ پھر انبیاء میں بھی فرق مراتب ہے، تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض، ان میں پھر یہ کہ رسول، پھر رسولوں میں اولو العزم من الرسول، تو علیحدہ بات ہے، لیکن یہاں یہ چار کیٹیگری ذہن میں رکھیے، چوٹی پر انبیاء، پھر صدیق، پھر شہداء، پھر صالحین۔ یہاں اصل میں دو چیزوں کو تو عام طور پر ہم اچھی طرح جانتے ہیں، انبیاء نبوت کا منصب ہمیشہ سے ہمیں معلوم ہے، اکتسابی نہیں ہے، وہبی ہے، یہ کسی کی اپنی محنت سے، کوشش سے، جد و جہد سے حاصل نہیں ہوتا تھا، اب تو دروازہ ہی بند ہے، وہی کی کھڑکی بند ہے تا قیام قیامت، لیکن جب تک یہ سلسلہ جاری تھا یہ قسمی نہیں تھا، وہ بھی بن سکے، یہ چوٹی ہے، اللہ نے جس کو چن لیا، اللہ پسند فرما لیتا ہے جس کو چاہے۔ سب سے نیچے صالحین مومنین، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں، اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، درمیان کے دو الفاظ ہیں جن پہ کہ عام طور پر اس کی اصل حقیقت عوام کے سامنے نہیں ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں، شہید کسے کہتے ہیں؟ یہاں شہید مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں ہرگز نہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے عام طریقے پر بستر پر اس کا انتقال ہوا، وہ شہید ہے، کس معنی میں؟ جب تک نبی پر بھی وحی نہیں آتی تو وہ بھی تو صدیقین ہی میں کی ایک شخصیت ہے نا، اس کا ثبوت ملتا ہے قرآن مجید میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جبکہ وہ جیل میں تھے ان کو خطاب کیا تھا ان کے ساتھیوں نے جو جیل کے تھے قیدی، یوسف و ایوہ صدیق، یہی لفظ انہوں نے استعمال کیا، اے صدیق. تو معلوم یہ ہوا کہ خود رسول بھی الصادق الامین سلیم الفطرت انسان، کردار کے اعتبار سے کوئی دھبا نہیں کوئی داغ نہیں. لیکن یہ جو پودا تھا جس میں پھول لگے ہوئے تھے، محمد الرسول اللہ بھی تھے، ابو بکر صدیق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، ایسے بھی تھے ورقہ ابن نوفل جیسے کہ جن کے اندر وہ طلب ہدایت کی اتنی شدید تھی کہ وہ شرک سے تائب ہوئے، شام کا سفر کیا، عیسائیت اختیار کی، عبرانی سیکھی، تورات کے عالم بنے، اور اتنے بڑے عالم کہ گواہی یہ ملتی ہے ہمیں روایات میں، کانا یکتب التورات بالعبرانیہ، جبکہ وہاں عربی لکھنے پڑھنے والے جو ہے گنتی کے لوگ تھے. یہ ورقہ ابن نوفل کی صلاحیت یہ تھی کہ عبرانی زبان میں تورات لکھا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضور کی جب پہلی وہ سرگوش سنی ہے، حضرت خدیجہ لے کر گئی ہیں، فوراً تصدیق کی یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، آج آپ پر نازل ہوا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی. حضور کے لیے یہ خبر اتنی عجیب تھی کہ آپ نے بڑے تعجب کے ساتھ فرمایا، ابا مخرجیہ ہوں، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ یہ تو مجھے اپنی آنکھ کا تارا بنائے ہوئے ہیں، میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں، الصادق الامین کہتے ہیں، یہ مجھے نکال دیں گے. انہوں نے کہا جی ہاں، آپ سے پہلے جو بھی اس کام پر مامور ہوا ہے پھر اس کی قوم اس کی دشمن بنی ہے، اور یہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا. انہی میں وہ تھے حضرت زید جن کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ جن کے بیٹے حضرت سعید ہیں، جن کے راستے سے ہو کر حضرت عمر تک ایمان پہنچا ہے، وہ زید موحد کامل تھے، خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر یہ کہتے تھے کہ اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، لیکن کیسے پوجوں یہ پتا نہیں. تو یہ جو پھول لگے ہوئے تھے پودے میں، کسی کا دست ہنائی اس میں سے جس کو چن لیتا ہے وہ نبی ہو جاتا ہے، اور دوسرے حسد میں نہیں جلتے بلکہ فوراً لبے کہتے ہیں. یہ در حقیقت اس سلیم الفطرتی کی بات ہے کہ ابو بکر اور حضور کے درمیان کتنی گہری دوستی تھی، کتنی پرانی دوستی تھی. حضرت ابو بکر صدیق خدا نہ خواستہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان میں کیا سرخاب کا پھول تھا کہ ان کو جو ہے سرخاب کا پر لگا ہوا تھا، انہیں چن لیا گیا، میں بھی میرے اندر بھی وہ صلاحیت تھی، مجھے کیوں نہیں چنا گیا؟ نہیں، وہ سلیم الفطرت اس درجے کہ جسے چنا چنا، اللہ عالم ہے سو یہ جل و رسالتا، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جس کو چاہے پسند کر لے. اور صدیق فوراً تصدیق کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود چاک و چوبند تھے، ان کے قواعد فکریہ اور سلیم الفطرت. اب اس سے دوسرے نمبر پر آتے ہیں کچھ اور لوگ جو اس سے ذرا پیچھے ہیں. ان کی شخصیت کا جوہر اندر تو ہے، لیکن اوپر جو ہے ان کا مزاج، جس کو کہ جدید سائیکالوجی کی اصطلاح میں کہتے ہیں ایکسٹروورٹس، وہ دنیا میں مگن ہے، بھاگ دوڑ ہے، کاروبار ہے، سیر شکار ہے، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، غور و فکر کا مادہ نہیں ہے، انٹروسپیکشن نہیں ہے، درو بینی نہیں ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی یہ نہیں ہے، بلکہ خارج سے دلچسپی ہے، ایکٹیویٹی ہے، بھاگ دوڑ ہے، چاہے وہ کاروبار کی ہو یا سیر و شکار کی ہو. اور یہی بات جو ہے ان کی شخصیتوں کے اندر نہایت فعال، نہایت قواعد جو فکر جو عملیاں ہیں وہ بہت چاک و چوبند، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ چونکہ وہ قواعد فکریہ اتنی بلند نہیں ہے، قواعد عملیہ جو ہے وہ بہت آگے ہیں. لیکن یہ کہ ان کی سیرت پر بھی کچھ حجابات آ گئے ہیں، ان کی شخصیت میں بھی کچھ داغ نظر آ رہے ہیں. اب کس کی مثال میں دوں گا؟ دو عظیم شخصیتیں، جہاں ادھر ابو بکر اور عثمان ہیں، ادھر آپ دو شخصیتیں ذہن میں رکھیے، حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما. دیکھیے 6 برس لگ جاتے ہیں، نہ حضرت حمزہ کے کان پہ جوری گی، نہ حضرت عمر کا کوئی توجہ ہوئی، بلکہ حضرت حمزہ کو تو چونکہ حضور سے قریبی رشتہ داری کا معاملہ تھا، چچا بھتیجے کا رشتہ، خالہ زاد بھائی ہونے کا رشتہ، دودھ شریک بھائی ہونے کا رشتہ، ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی، نہایت محبت حضور سے، لہذا مخالفت تو نہیں ہے نا، ایذا رسانی نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، لیکن توجہ نہیں ہوئی کہ یہ بھتیجا کیا کہہ رہا ہے، 6 سال بیت گئے، یہ کیا ہے آخر بات، سنجیدگی سے سوچوں. ان کا کیا ہے سیر و شکار, اپنے باہر گھوم رہے ہیں, تیر کمان جانی نکل گئے, کئی دنوں تک باہر ہیں. جو نقشہ آتا حضرت اسماعیل کا, کچھ اس طرح کا نقشہ حضرت حمزہ کا ہے کہ شکار کے لیے گئے ہیں تو کئی کئی دن جو ہے صحرا میں تنہائی میں بسر ہو رہے ہیں, وہ وحشی جانوروں سے مقابلے ہو رہے ہیں, شکار کر رہے ہیں, دلچسپی اسی سے. حضرت عمر پہلوان قسم کے آدمی ہیں, لڑاکا قسم کے آدمی ہیں, جیسے چلتے ہوئے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں میں ذرا جان ہو تو چلتے ہوئے کسی کو کندھا مارنا یہ ان کی طبیعت کا اقتضا ہوتا ہے, یہ مزاج حضرت عمر کا ہے. اور پھر یہ کہ نہایت وہ اپنے وہ جو بھی باطل نظریات ہیں کبھی سوچا ہی نہیں, لیکن چونکہ آبائی عصمیت ہے اس کے ساتھ اتنی وفاداری ہے کہ ننگی تلوار لے کر چلے ہیں محمد کو قتل کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دو شخصیتوں کو ذہن میں رکھیے, یہ وہ ہے کہ ان کے اندر جو ان کی قواعد عملیہ ہیں وہ چھا گئی ہے ان کی قواعد فکریہ پر, اور یہ چیز ان کی شخصیت کا ایک بہت نمایاں وصف بن گیا ہے. یہ جب بھی ایمان لاتے ہیں, ذرا نوٹ کیجئے گا میرے الفاظ کو, جذباتی انداز میں ایمان لاتے ہیں, انٹلیکچوئل لیول پر نہیں, جذباتی انداز میں. حضرت حمزہ کیوں ایمان لائے سوچا آپ نے؟ شکار سے واپس آئے تھے, لونڈی نے بتایا کہ آج تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت ہی برا معاملہ کیا ہے, بڑی توہین کی ہے. بس وہ اب اپنی جو وہ محبت تھی نا, وہ سوئی ہوئی محبت, ابھی تک سوچا نہیں کہ بھتیجا کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا, اس کی دعوت صحیح ہے کہ غلط ہے, کیا ہے, قبول کروں نہ کروں, وہ جو محبت تھی سوئی ہوئی, جذبات کے اندر ایک ہیجان پیدا ہوا, ڈر نہیں گئے, سیدھے وہاں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا تھا اور کمان اس کے سر پر ماری, سر پھوڑ دیا اور کہا تمہاری یہ جرت کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اب یہ دو, اس کے بعد روایات آتی ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ اسی موقع پر آپ کی زبان سے یہ بھی نکل گیا کہ اچھا آئندہ اگر تم نے کچھ کوئی حرکت ایسی کی تو پھر مجھ سے برانا ہوگا, اور اسی میں اسی جذبات کے انداز میں ایک بات آگے کہہ گئے کہ اگر یہی بات ہے چلو میں اس پر ایمان لایا, آؤ میدان میں مقابلہ کرو تم. یہ بھی وہ خالص جذباتی انداز ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ وہاں سے گئے حضور کے پاس حضرت حمزہ اور فرمایا کہ بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے ابو جہل سے. تو حضور نے فرمایا چچا جان مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہے, مجھے تو خوشی ہوگی اس وقت جب آپ ایمان لائیں گے. اب اس وقت وہ جو ایک جذباتی کیفیت تھی اس میں ایمان لائے, لیکن اب ایمان لانے کے بعد اب آپ دیکھیے کہ وہ فعال ترین انسانوں میں سے تھے, قوی ترین انسانوں میں سے تھے, لہذا عملی اعتبار سے اب وہ آگے نکل گئے. اس لیے کہ حضرت حمزہ کا ایمان اور اس طرح حضرت عمر کا ایمان, ایمان لائے وہ بھی جذباتی انداز میں کہ راستے میں کہہ دیا کسی نے جا رہے تھے حضور کو قتل کرنے کے لیے, حضرت حذیفہ عتبہ کے بیٹے, حضرت حذیفہ ایمان لا چکے تھے, انہیں معلوم نہیں تھا. حذیفہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر کیا ارادہ ہے, کدھر جا رہے ہو اتنے جلال میں اور غضب میں, کہ بس آج میں قصہ پاک کرنے چلا ہوں, آج نہیں چھوڑوں گا یہ کلکل چھ برس کی جو ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے چھوٹے سے اس شہر کے اندر قبیلے میں گھر گھر میں جنگ چھیڑ دی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو آج قصہ چکاؤں گا. دار الندوہ میں کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, فیصلہ ہوتا کہ نہیں ہوتا, میں تو اپنی انیشیٹو پر اقدام کروں گا. انہوں نے دیکھ لیے تیور اور ایسا حکمت کے ساتھ ڈائیورٹ کیا ہے کہ تم محمد کو قتل کرنے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی بہن اور بہنوئی کی بھی خبر ہے, وہ ایمان لا چکے ہیں. اب جو پارا ایک دم چڑھا ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے, وہیں سے پلٹے پہنچ گئے حضرت سعید کے گھر, سعید ابن زید, وہی زید جو فوت ہو گئے تھے اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے, اللہ میں تجھے کیسے پوجوں مجھے پتا نہیں, اگر کہیں ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ مزید مہلت دیتا اور حضور کی وحی کے بعد کا جو وقت تھا وہ نصیب ہو جاتا تو اسی حضرت ابو بکر کی شان کے ساتھ ایمان لاتے کہ نہ لاتے. وہ تو بے چین تھے, پیاسے تھے, وہ تو اسی طریقے سے جیسے وضو کر کے کوئی تیار بیٹھا ہو اذان آئے اور چل دے وہ نقشہ ہوتا. حضرت سعید اور ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب یہ اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں میاں بیوی, پڑھا کون رہے ہیں؟ خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو ہمہ وقت کارکن تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہر وقت رہتے تھے پاس, جب پاس ہر وقت رہتے ادھر وہی نازل ہوئی, انہوں نے یاد کی اور لے کر پھیل گئے تاکہ تمام مسلمانوں کو یاد کرا دے. کوئی اجتماع تو ہو نہیں سکتا, کوئی جلسہ نہیں ہو سکتا, کوئی اور ذرائع کمیونیکیشن کے نہیں ہے, وہ ہمہ وقت کارکن تھے محمد رسول اللہ کے. عبداللہ ابن مسعود ان میں، بلال ان میں، یہ مصعب بن عمیر ان میں، جو گھر سے نکال دیا گیا نوجوان وہ آ گیا، وہ بیت ارقم میں مرکز ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے اور ان کے وسعت سے وہ پھیل رہا ہے. حضرت خباب انہوں نے جا کے کنڈا کھٹکھٹایا، معلوم ہوا عمر آ گیا ہے، سراسیمگی ہو گئی. انہیں چھپایا کہیں خباب کو کہ اس کو تو زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے وہ تو دیکھا جائے گا. اندر آئے ہیں، پھر مارا ہے اپنے بہنوئی کو. جب بہن درمیان میں آئی ہے، مار مار کے لہو لہان کر دیا. اس عالم میں فاطمہ کا ایک جملہ ہے جس نے تقدیر بدل دی، عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو لیکن ہم اب اس دین سے پھرنے والے نہیں. ایک دم چونک گئے کہ یہ صنف نازک، ایک عورت اس میں یہ عظیمت، یہ ثبات، یہ استقامت، یہ چیز ہے. اسی کو اقبال نے کہا ہے نا مسلمان عورت سے خطاب کر کے، تمی دانی کے سوزے قراتے تو دگرگو کرد تقدیر عمر را. کہ عورت کے اندر کیا قوت اللہ نے رکھی ہے، اس کی ایک مثال ہے کہ عمر کی تقدیر کو بدل دیا کس نے؟ فاطمہ کی قرات نے، یا فاطمہ کے صبر و ثبات نے. بہرحال شعری انداز میں جو بات آ جائے، لیکن واقعہ یہی ہے کہ حضرت عمر کے ایمان کا ذریعہ ان کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنی. اب یہ جذباتی طور پر ایمان لانے کے بعد، چونکہ شخصیت وہ تھی جس کے کہ قواعد عملیہ جو ہے اپنی چوٹی پر ہوتے ہیں، لہذا یہ ہے پہلے شخص جو آئے اور انہوں نے اعلان کیا اور بلند آواز سے اذان دی، ہجرت کے لیے بھی نکلے تو یہ کہہ کر نکلے، باقی چھپ کر گئے اور یہ اعلان کر کے گئے، طواف کیا خانہ کعبہ میں اور آ کر پھر کہا کہ میں جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں. جس کسی کا ارادہ ہو کہ اس کی ماں اسے روئے، وہ آئے اور میرا راستہ روک لے. یہ ہے اصل میں شہداء، چاہے موت ان کی بستر پر ہو. یہ تھرڈ کیٹیگری ہے، جو پیچھے تو رہ جاتے ہیں، صدیقین کا درجہ اور مقام نہیں ہے، عمل میں ان سے بہت آگے نکل جاتے ہیں. لہذا جب عملی طور پر رسالت کی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا معاملہ آئے گا، اس میں پھر یہ جو شہداء ہیں یہ سب سے زیادہ دست و بازو بنے ہوئے نظر آئیں گے رسول کے، کہ ان کے اندر وہ قوت عمل زیادہ ہے. وہی بات کہ جو حضرت مسیح نے فرمائی کہ کتنے ہی ہیں جو بعد میں آتے ہیں لیکن پہلوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. یہ ہے اصل میں مزاجی فرق، اور اس مزاجی فرق کے بنا پر وہ صدیق، یہ شہید. اس لیے کہ شہید کا لفظ ہے کار رسالت کے لیے، اور اس کار رسالت کی عملی ادائیگی میں یہ صدیقین سے چونکہ بازی لے جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، ان کی وجہ سے تقویت حاصل ہوتی ہے، لہذا ان کے لیے لفظ شہید ہے. یہ مقتول فی سبیل اللہ ہونا لازمی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ شہید ہے، جیسے ہر رسول شہید ہے. قرآن نے شاہد کا لفظ استعمال کیا کہ نہیں؟ شاہدن علیکم فکیف اذا جینا من کل امت بشہید. حالانکہ رسول کے قتل ہونے کا سوال ہی نہیں، رسول تو تمنا بھی کرے تو قتل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے، میں اور میرے رسول غالبا کر رہیں گے. یہ چیزیں جو ہے، ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انہم لہم المنصورون، ان کی تو مدد ہو کر رہے گی، یہ بات ہماری طے ہو چکی ہے. یہی وجہ حضرت نوح کی فریاد میں آتا ہے، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، بس تو مدد کر اور تو انتقام لے. یہ معاملہ رسول کا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے میں نے عرض کیا تھا حضور کی دعا، میں چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں اللہ کے نام. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غالباً یہی ایک دعا یا خواہش یا تمنا ہوگی محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری نہیں کی گئی. کیوں؟ کہ اللہ کی سنت اللہ اتنی مضبوط ہے اس میں کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا. ایک نقطہ بیان کرتا چلوں، شاید کچھ لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے. حضرت مسیح کے معاملے میں انہی سورہ نساء میں غالباً وہ الفاظ آئے ہیں کہ ان یہودیوں نے یہ کہا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسی ابن مریم کو، اللہ کے رسول کو. اب یہاں نوٹ کیجئے گا، یہ رسول اللہ کے الفاظ ان کے تو نہیں ہو سکتے. اگر وہ اللہ کا رسول مانتے تو قتل کیوں کرتے؟ وہی جو سہیل ابن عمر نے کہا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ آپ لکھوا رہے ہیں کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ اور قریش کے مابین، ہمارے بھی تو دستخط نیچے ہوں گے نا اس عبارت کے، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو جھگڑا ہی کائے کا تھا. وہی بات وہاں ہے، یہودی ان کو اللہ کا رسول نہیں مان رہے تھے، لیکن یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ الفاظ ایڈ کیے، اچھا ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، یہ تو انہونی بات ہے، کبھی ہوئی نہ ہوگی، رسول قتل نہیں ہو سکتے. ما قتلوہ وما صلبوہ، کیا سوال اس کا، بل رفعہ اللہ الیہ. اب یہ بات جو ہے اس سے جو یقین اور ایمان پیدا ہوتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کا کیا معاملہ ہوا اور کیا ہوگا، اگرچہ اس کی تفاصیل تو ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، لیکن یہ کہ میرے نزدیک قرآن مجید سے وہ تمام باتیں اصلا ثابت ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف حدیث کی بنیاد پر ہم مانتے ہیں، کسی کوئی امکان ہی نہیں ہے اس کا کہ وہ سولی پر چڑھائے گئے ہوں، اور پھر یہ کہ اس کے بعد کہیں وہ صرف ابھی جہاں بلب تھے کہ اتار لیے گئے، اور پھر علاج ولاج کروایا، مرہم پٹی ہو گئی، پھر وہ وہاں سے بھاگے اور کشمیر میں آ کر اور وہاں دفن ہوئے. انا للہ وانا الیہ راجعون، کہاں اللہ کا رسول اور کہاں یہ نقشہ، یہ تو کوئی کسی جگہ پہ قرآن مجید کی کسی بھی جو تشریح آتی ہے کسی رسول کے بارے میں اس میں کسی طرح فٹ نہیں بیٹھ سکتی، اور وہاں سورہ نساء میں الفاظ آئے. اچھا ان کا یہ دعویٰ ہے، انا قتلنا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ مسیح ابن مریم اللہ کے رسول کو، تو یہ چیز انہونی بات ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتے، نبی قتل ہو سکتے ہیں. یہ بحث اب میں اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، یہ سب مانتے ہیں کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے. ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے. رسول قتل نہیں ہو سکتے، ان کی نصرت لازم ہے، پوری قوم ہلاک کر دی جائے گی، رسول اور اس کے ساتھی بچا لیے جائیں گے. چھ مرتبہ ہوا ہی حضرت نوح کا، اور بھی ہوا ہوگا، قرآن میں چھ قوموں کا ذکر بتکرار و یاد آیا ہے، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون. بہرحال یہ نقشہ تو اصولی بحث میری ختم ہوئی، اب سمجھیے واقعاتی بات کو. میں نے سیرت النبی کا آپ کے سامنے بعض مواقع پر ذکر کیا ہے فلسفہ انقلاب کے اعتبار سے. یہ جو ہماری تاریخ کے صدر اول کے داغ اور دھبے ہیں جن کی یاد بھی ہمارے لیے سوہانے روح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ ان کا جو در حقیقت تاریخی پس منظر ہے وہ بغیر فلسفہ انقلاب کے سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ علیحدہ آئسولیٹڈ ایونٹس نہیں ہے، یہ ایک ہی چین ہے، ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں، اور یہ قطعاً سمجھ میں نہیں آ سکتی نہ تو سیرت النبی اگر وہ فلسفہ ہے، یہ جو انقلاب ہے وہ سامنے نہ ہو، کہ ہدف کیا تھا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی. وہ یقیناً داعی بھی تھے، مبلغ بھی تھے، مذکر بھی تھے، مبشر بھی تھے، نذیر بھی تھے، معلم بھی تھے، مربی بھی تھے، مزکی بھی تھے، لیکن ان کے فرض منصبی کی جو چوٹی ہے وہ یہ تھی کہ جو دین حق انہیں دیا گیا ہے اسے غالب کر کے دکھائیں. اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ تمدن انسانی اس مرحلے تک ارتقا کر چکا تھا کہ اب اصل ضرورت تو انسانی کی تھی ایک متوازن معتدل نظام حیات جس میں سیاست، معیشت، معاشرت سب کے اعتبار سے بہترین، درمیانی، متوازن اور منصفانہ نظام موجود ہو. یہ کام جو ہے اس سے پہلے واضح ہو چکا ہے متعدد مرتبہ، یہ ایک انقلاب کا متقاضی ہے. نظام قائم کرنا ظاہر بات ہے کہ جو پہلے نظام ہے اسے ہٹائیں گے تو دوسرا نظام آئے گا. میں نے عرض کیا ہے کئی مرتبہ آپ کے سامنے، مذاہب سو بھی ایک جگہ رہ سکتے ہیں، کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، دین دو بھی نہیں رہ سکتے. ایک دین ہٹے گا تو دوسرا آئے گا، دین الملک ہٹے گا تو دین اللہ آئے گا، دین جمہور ہٹے گا تو دین اللہ آئے گا، دین الملک ہٹے گا تو دین جمہور آئے گا، بادشاہت ختم ہوگی تو جمہوریت آئے گی. جمہوریت اپنی اصل کے اعتبار سے حاکمیت جمہور، یہ ختم ہوگی تو حاکمیت الہی کا معاملہ آئے گا. یہ چیزیں کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی. لہذا اللہ کے دین کے غالب کرنے کا مطلب کیا تھا؟ جو دین باطل ہے اسے ہٹاؤ، اس کو جڑوں سے اکھیرو اور اللہ کے دین کو قائم کرو، اور اسی کا نام انقلاب ہے. اب انقلاب کے ضمن میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس کے کیا مراحل تھے، وہ چھ یا سات مراحل حضور کے انقلاب کے جو سرگزشت ہے وہ میں متعدد مرتبہ بیان کر چکا آپ کے سامنے ہے. اصل بات سمجھنے کی کیا ہے، ہر انقلاب کے ساتھ ایک فینومینن ہوتا ہے، انقلاب کی کامیابی کے قریب آ کر اس کے معاندین اور مخالفین دبک جایا کرتے ہیں. ایک کشمکش چلتی ہے نا. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب فیصلہ کن طور پر پلڑا بھاری ہو چکا انقلاب کا, وہ تو آئے گا, آوے ہی آوے جسے آپ کہتے ہیں, تو اب کوئی دیر از نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس, اب کونوں میں چھپ جاؤ, دبک جاؤ اور چاہو تو اسی کا لبادہ اوڑھ لو اور پھر ویٹ, کسی موقع کا انتظار کرو جبکہ تم پہ دوبارہ پھر اس کے اوپر کوئی چوٹ لگا سکو. یہ ہر انقلاب کا لازمہ ہے. اسی کو آپ کہتے ہیں ریئیکشنری فورسز, انہیں کو آپ کہتے ہیں کاؤنٹر ریولیوشنری فورسز. ریولیوشن کے خلاف ایسی قوتیں کہ جنہوں نے اس وقت جبکہ وہ تکمیل کے مراحل کو پہنچ رہا تھا اپنے آپ کو چھپایا اور پھر جیسے ہی موقع ملا انہوں نے دے ریس دیئر اگلی ہیڈز اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس انقلاب کو ہم دوبارہ ختم کر دیں. اب اس اصول کو دیکھیے, حضور کے زمانے میں انقلاب کی تکمیل ہوئی جزیرہ نما عرب میں, لہذا ساری ریئیکشنری فورسز بھی جزیرہ نما عرب سے برآمد ہوئی. جیسے ہی حضور کا انتقال ہوا, بلکہ انتقال کے قریب کے زمانے میں, دو قوتیں, ایک قوت تو اسی زمانے میں شروع ہو گئی ہے, دوسری بعد میں ظاہر ہوئی. وہ کیا ہے ان کو ذہن میں رکھیے, نئے نبوت کے دعوے دار جھوٹے, انہوں نے اب یہ شکل اختیار کی. نبوت تو کامیاب ہو گئی, انسٹیٹیوشن آف نبوت تسلیم کر لیا گیا, اب اس کو ڈسرپٹ کرنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ تم بھی نبوت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہو جاؤ. مسلمہ کذاب ہو, اسود انسی ہو, یہ جو متعدد ایک دم ایک وقت آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ایک ہی وقت میں فصل اگ کر گئی ہے, ادھر بھی ادھر بھی, جنوب میں بھی, مشرق میں بھی, مغرب میں بھی, یہ در حقیقت وہ فینومینن ہے کاؤنٹر ریولیوشنری فورسز کا کہ انہوں نے سر اٹھایا. اور پوری شدت کے ساتھ یہ صورت کب ہوئی؟ حضور کے انتقال کے بعد, کیونکہ مرحلہ انہوں نے دیکھ لیا, مورال مسلمانوں کا زمین پر آ گیا ہے, دل مجروح ہے, حضور کی قیادت سے محروم ہو گئے ہیں. اس حالت میں اب اگر ہم چوٹ لگائیں گے, آئرن از ہاٹ اسٹرائک. ایک یہ طاقت تھی کہ جو کاؤنٹر ریولیوشنری فورس کی حیثیت سے سامنے آئی, مانعین زکات. ہم اسلام کا انکار نہیں کر رہے, کلمہ شہادت کا انکار نہیں کر رہے, نماز کا انکار نہیں کرتے, بس زکات کا مسئلہ ہے. اور اس میں بھی یہ نہیں تھا کہ ہم زکات کو نہیں مانتے, بلکہ یہ تھا کہ حکومت کو نہیں دیں گے. یہ دوسری قوت تھی کہ جو کھڑی ہوئی انقلاب محمدی کو ناکام کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب در حقیقت دیکھیے, جو مقام صدیقی ہے اور صدیقیت کبریٰ کا مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا, تمام صدیقین میں چوٹی پر جو ہے صدیق اکبر ابو بکر, ان کا اس انقلاب کے حوالے سے بھی کس قدر اپنی اس مرتبے کے مناسبت کے ساتھ ہے کنٹریبیوشن کہ ان تمام کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس کو ود این آئرن ول انہوں نے سپریس کیا, کرش کیا. حالانکہ یہ بات عجیب فینومینن ہے سیرت کے مطالعے کے اعتبار سے کہ نہایت رقیق القلب انسان, نہایت نرم طبیعت کے انسان, بہت ہی نحیف و نزار جسم رکھنے والے انسان, حضور کی حیات طیبہ کے دوران جو رحمت و شفقت حضور کی شخصیت کا جزو لازم تھا, جزو لا ینفق, وہی نظر آتا ہے ایک عکس کامل کے طور پر حضرت ابو بکر کی شخصیت میں. غزوہ بدر کے بعد اسیران بدر کے ضمن میں وہی جو اپنی شخصیت کا جزو لا ینفق تھا, رحمت و شفقت, اس کی بنا پر جو موقف حضور کا تھا وہی ابو بکر کا تھا رضی اللہ تعالی. لیکن اب جو یہ ذمہ داری کا بوجھ کاندھے پر آیا ہے تو عجیب ہے یہ کہ جیسے وہ شخصیت اب نظر آئی ابو بکر کی, وہ عظیمت کوہ ہمالیہ حضرت عمر کے بھی قدم تک بگا گئے تھے کہ کم سے کم مانعین زکات کی حد تک ذرا کچھ آپ تھوڑی سی حکمت عملی سے کام لیجئے. باقی یہ کہ یہ تین تین اگر آپ نے ایک دم کھول دیے بحث کہ جیسے اسامہ کو بھی روکنے کو تیار نہیں, اور یہ جو مدعین نبوت ہیں ان سے بھی قتال, اور پھر تیسری طرف مانعین زکات سے بھی قتال, حال یہ ہے کہ حضور کے انتقال کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ دل پڑے اس وقت زخم خوردہ ہے, لہذا آپ کچھ حکمت عملی سے کام لیں, یہ تینوں آپ فوراً ایک دم محاذ نہ کھول دیں. لیکن حضرت ابو بکر کی وہ عظیمت کہ جو کام محمد رسول اللہ نے کیا, یعنی جیش اسامہ حضور نے تیار کیا, میں روک دوں, معاذ اللہ. اور جو کم سے کم شرائط حضور کی تھی کہ اعتکاف رکے گا کب، جبکہ کلمہ شہادت، نماز اور زکوٰۃ، یہ تین شرطیں سورہ توبہ کے اندر موجود ہیں، بعض احادیث میں بھی ہیں، ان میں میں ترمیم کر دوں کہ تین کی بجائے دو کے اوپر مصالحت ہو جائے، ناممکن. اور ظاہر بات ہے کہ مرتدین جو تھے ان کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کوئی نرمی برتی ہے. تو حضرت ابو بکر کا صرف سوا دو سال کا دور ہے، اس میں انقلاب کے آگے توسیع کا عمل اگرچہ کچھ آگے بڑھا ہے، شام میں شروع ہو چکی تھی جنگیں، اس لیے کہ اس کا آغاز حضور خود کر گئے تھے. غزوہ موتا، سفر تبوک، حضور کا اپنی حیات طیبہ میں ہوا، جیش اسامہ آپ نے تیار کر دیا تھا، لہذا اس عمل کو آپ نے جاری رکھا ہے. لیکن دور صدیقی میں اصلاً توسیع انقلاب نہیں ہوئی، بلکہ انقلاب محمدی کی جزیرہ نما عرب میں کنسولیڈیشن ہوئی. تمام کاؤنٹر ریولیوشنری فورسز کو ود این آئرن ول اینڈ آئرن ہینڈ آپ نے کرش کر کے رکھ دیا. اندرون ملک عرب انقلاب کی اثر توثیق، انقلاب کی اثر نو جو ہے تقویت، اور اس کو پوری طرح کنسولیڈیٹ کر کے اور آپ نے حضرت عمر کے حوالے کیا رضی اللہ تعالی عنہما. اب حضرت عمر کا دور آتا ہے، اب وہ شہید آیا ہے میدان میں، جس کے توا، جس کے اندر وہ قوت فعل اور عمل جو ہے وہ چوٹی پر پہنچی ہوئی ہے. اب ان کے ہاتھ میں جب آئی ہے تو یہ اب ایکسپینشن کا دور ہے. انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توسیع ہو رہی ہے اس کو ذہن میں رکھیے، یہ 20 برس ہے. میں کس طریقے سے کہاں سے یہ فگرز ڈرائیو کر رہا ہوں سمجھ لیجئے، 10 برس حضرت عمر کا دور خلافت اور حضرت عثمان کے دور خلافت کے 12.5 یا 12.25 سالوں میں سے بھی 10 برس، یہ 20 برس بنیں گے. یہ 20 برس ہے در حقیقت توسیع، جس کی شان کیا تھی کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا. وہ سیلاب 3 کالمز ہیں صحابہ اکرام کے، ایک سیدھا شمال میں تیر کی طرح شام کی طرف اور ایشیائے کوچک کی طرف، ایک مشرق کی طرف ایران اور ادھر جو یہ ماوراء النہر کا علاقہ ہے اس کی طرف، اور تیسرا مغرب کی طرف جزیرہ نما سینا کو کراس کر کے اور پھر مصر سے ہوتا ہوا یہ مغرب میں اٹلانٹک اوشن کی جانب. یہ 3 رخ تھے اس سیلاب کے، اور 20 برس میں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہ تاریخ انسانی کا ایک معجزہ ہے. کہاں آکسس، کہاں اٹلانٹک، اور یہ کل 20 برس ہیں. ان میں کیا ہوا؟ اللہ کا دین غالب، اتنے بڑے رقبے پر غالب. قرآن مجید میں سائرس ذوالقرنین سورہ کہف میں اس کا جو ذکر کیا گیا ہے مشرق و مغرب کے انداز میں، میرا اندازہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں سائرس کی سلطنت کے مقابلے میں 3 گنا رقبہ تھا کہ جو دارالاسلام بن چکا تھا اور اللہ کا دین کا جھنڈا جو ہے اس کے اوپر لہرا رہا تھا. یہ ہے توسیع انقلاب محمدی کا عمل. لیکن اب نوٹ کیجئے کہ اس کے خلاف بھی تو ریئیکشن ہونا تھا، وہ ریئیکشنری فورسز جو ہے انہوں نے کس طریقے سے حملہ کیا اس کو سمجھیے. یہ در حقیقت انقلاب محمدی کے اس بین الاقوامی سطح پر توسیع کے خلاف ریئیکشنری فورسز، کاؤنٹر ریولیوشنری فورسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے اس کا بھی تجزیہ بہت اہمیت کے ساتھ اپنے ذہن میں جو ہے محفوظ کیجئے. اسلام سے جو ایگریوڈ پارٹیز تھیں وہ کون کون تھیں، کن کن کو زخم پہنچی، کن کن کو شدید نقصان پہنچا، جن میں انتقام کے جذبات ہونے چاہیے تھے. ظاہر بات ہے جس پر جتنا کچھ بھی اثر ہوگا اتنے ہی انتقامی جذبات اس کے اندر پیدا ہوں گے. مذاہب کی سطح پر جہاں تک مشرکین عرب کا معاملہ ہے اس کا تو تیا پانچا ہو گیا، کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں رہا. اس لیے کہ سورہ توبہ کے شروع میں جو آیات ہیں، اعلان عام یہ تھا کہ جیسے ہی اشر حرم ختم ہوں گے قتل عام کر دیا جائے گا، اس کی نوبت نہیں آئی، سب کے سب ایمان لے آئے، وہ تو ختم ہوا. ان کی طرف سے ریئیکشنری فورسز تو وہ تھی جو حضور کے انتقال کے فوراً بعد آ چکی، ان کا قلع کما ہو چکا. اب مذاہب کی سطح پر 2 تھے، عیسائیت، یہودیت. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں عیسائیت کے خلاف وہ غیظ و غضب آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو یہودیت کے خلاف ہے، بلکہ تقابل بھی کیا گیا ہے. کہ اہل ایمان سے قریب تر محبت کے اعتبار سے تم ان کو پاؤ گے جو یہ کہتے کہ انا نصارا، اور ان کے بدترین دشمن پاؤ گے ان کو جو یہودی ہیں. ایک طرف قرآن کا انداز بیان مختلف ہے، دوسری طرف یہ کہ جو عملاً ہوا وہ کیا ہے، یہود کے تین قبیلے مدینے میں آباد تھے، ایک قبیلہ جو ہے وہ تو اپنی غداری کی پاداش میں اسے ایسی سخت سزا دی گئی کہ اس کے جتنے جوان مرد تھے وہ قتل کیے گئے، بقیہ دو قبیلے بھی جلاوطن کیے گئے، ان کا مضبوط گڑھ تھا خیبر میں وہ فتح کیا گیا، گویا کہ ان کو شدید ترین زخ پہنچی ہے حضور کے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں. جبکہ عیسائیت کا معاملہ کیا ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت نامے گئے، اول تو یہ کہ نجران کے عیسائی، ان کا وفد آیا، گفتگو ہوئی، اگرچہ ایمان نہیں لائے، بہت کم لائے، لیکن یہ کہ ان کا طرز عمل یہودیوں والا نہیں تھا. پھر یہ کہ نجاشی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے صحابہ کرام کو پناہ دی تھی ہجرت حبشہ کے موقع پر، وہ کون تھے؟ وہ خود عیسائی تھے. جب آپ نے نامہ آئے مبارک بھیجے ہیں تو عیسائی بادشاہوں میں سے کسی نے توہین کا لفظ استعمال نہیں کیا. میں ہرقل کا ذکر تو بعد میں کروں گا، لیکن مقوقس شاہ مصر، آپ کو معلوم ہے اس نے دو کنیزیں بھیجی، وہ خچر حضور کی خدمت میں بھیجا، بہت اکرام کیا اور بہت عزت اور اعزاز کے ساتھ پیش آیا ہے حضور کے الچی کے ساتھ. یہ ہے عیسائیوں کا معاملہ. دوسری طرف اب آپ آئیے، جو مملکتیں تھیں ان میں سے کس کس کو نقصان پہنچا. ایک مملکت روما، اگرچہ وہ ختم نہیں ہوئی، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی رہ گیا ایشیائے کوچک میں، وہ تو بہت بعد میں جا کے فتح ہوا ہے، اور دوسرے یہ کہ کچھ نہ کچھ اس کی مقبوضات جو تھیں یورپی وہ بھی باقی رہ گئیں، اگرچہ دو ٹانگیں ٹوٹ گئی، شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا. لیکن سلطنت ایران کا ہے در حقیقت کہ جس کو کہا جائے گا کہ اس کی تو اینٹ سے اینٹ ہل گئی. اور یہاں وہ فرق بھی نوٹ کیجئے، نامہ پر گیا کسرا کے پاس، اس نے توہین آمیز انداز اختیار کیا، حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا، غصے میں آ کر کہا کہ اگر تم ایلچی نہ ہوتے تو تمہیں ابھی یہیں پر قتل کر دیا جاتا. اسی زیز و غضب میں شاہی جلال میں فرمان بھیجا بازان، جو گورنر تھا یمن کا، اور یمن اس وقت جو ہے ایران کے قبضے میں تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو عرب کا حجاز کا علاقہ، یہ بھی ہمارے تابع ہے، جیسے قبائلی علاقہ ہوتا ہے، بس قبائلی علاقہ پوری طور پر حکومت کے نظم میں نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ وہ زون آف انفلوئنس ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ہمارے در حقیقت باج گزار ہے. کیا اس کا فرمان تھا کہ یہ کون گستاخ شخص ہے مدینے کا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت، اس نے ہمیں خط لکھا اس طرح کا، اپنا نام پہلے لکھا ہے ہمارا بعد میں، یہ گستاخ جو ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو گرفتار کر کے ہمارے پاس پیش کر دو. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے الچی پہنچے حضور کے پاس بازان کے، کہ ہمارے بادشاہ نے، ہمارے رب نے آپ کو طلب فرمایا ہے. حضور مسکرائے، رات کو ٹھہرایا اور صبح فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ رات کو قتل ہو چکا ہے، جاؤ. بہرحال اس کا طرز عمل، ہرقل کا طرز عمل دیکھیے، جو رومن امپرر، وہ جو بازنطینی حکمران ہے، اس نے کوشش کی بھرپور کہ کسی طرح میرے تمام سپہ سالار نائبین سلطنت یہ بھی مان لے تو میں ایمان لے آؤں. اس نے محفل منعقد کی، اعزاز و اکرام کیا حضور کے ایلچی کا، تمام اپنے جتنے پادری اور بطاریخ تھے انہیں جمع کیا، پھر حضرت سفیان کو بلایا، جو ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، قافلہ لے کر آئے ہوئے تھے غزہ، یہ غزہ سٹرپ، یہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، یہاں وہ اپنے قافلے کے ساتھ مقیم تھے. یہ آیا ہوا تھا ہرقل اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے بیت المقدس یروشلم، وہاں سے اس نے پوچھا کوئی عرب آئے ہوئے ہیں کیا؟ معلوم ہوا ایک قافلہ آیا ہوا ہے، بلاؤ. ابو سفیان پہنچتے ہیں، اب وہ نامہ مبارک پورے دربار میں پڑھا جا رہا ہے، سوال و جواب کیے ہیں، اور وہ سوال و جواب اس طرح کے جیسے وکیل جرا کرتا ہے عدالت میں اور کچھ چیزیں اگلوانا چاہتا ہے، اور وہ در حقیقت یہ چاہتا تھا کہ حضرت ابو سفیان کے زبان سے صداقت کی گواہی دلوائے اور پھر پورا میرا دربار جو ایمان لے آئے، تاکہ میری حکومت انٹیکٹ رہے. جیسے کبھی ایک سابق رومی امپرر نے عیسائیت قبول کی تھی اور پوری مملکت عیسائی ہو گئی تھی، اسی طریقے سے آج ہم اسلام قبول کر لیں. وہ بہت بڑا عالم تھا اور اس نے پہچان لیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بدقسمتی اس کی کہ تمام قوم جو ہے چونکہ اس نے ساتھ نہیں دینا پسند کیا لہذا وہ سلطنت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی, وہ بھی محروم رہ گیا. اور یہی بات سمجھ لیجئے کہ تبوک کے موقع پر وہ سامنے کیوں نہیں آیا. حضور 20 دن مقیم رہے تبوک میں اور وہ بہت سے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے اور ہرکل موجود تھا کئی لاکھ کی فوج لے کر, لیکن مقابلے میں نہیں آیا. اسے معلوم تھا یہ اللہ کے رسول ہے. وہ تو چھری کا معاملہ خربوزے پر گرے گی تو خربوزہ کٹے گا اور خربوزہ چھری پہ گرے گا تو بھی خربوزہ کٹے گا. رسول کا مقابلہ کر کے چاہے لاکھوں کی تعداد میرے پاس ہو میں جیت نہیں سکتا. لہذا یہی وجہ ہے کہ اس نے سامنا ہی نہیں کیا. اب اس فرق کو ذہن میں رکھیے تو بین الاقوامی سطح پر اسلام سے سب سے زیادہ زک اٹھانے والا مذہب تھا یہودی اور سلطنت تھی ایرانی. نوٹ کیا آپ نے اس کو؟ اور ایران کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ یہ قوم نہایت شاہ پرست, نہایت روایت پرست, جیسے انگریز آج تک بھی اپنا وہ ایک عجائب گھر سجائے بیٹھے ہیں, شہنشاہی کا پریڈ ہوتی ہے صبح شام, گارڈ بدلتے ہیں اور لوگ آگے تماشا دیکھتے ہیں سوائے عجائب گھر کے اور کچھ نہیں. اسی طریقے سے ایرانی قوم کے اندر بھی شاہ پرستی, روایت پرستی, قوم پرستی یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. لہذا اب انتقام دو طرف سے آیا ہے, ان دو جہتوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو بات آگے سمجھ میں آئے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, اب یہاں سے وہ داغ شروع ہو رہے ہیں ہمارے. دادا خائی داشتن کر داغ آئے سینا را, گاہے گاہے باز خائی قصہ ہے پاری نرا. پہلا داغ کون تھا؟ ابو لولو فیروز ایرانی. اس کا پشپنا کون تھا جس کی گواہیاں موجود ہیں کہ چند دن پہلے بڑی سرگوشیاں کرتے ہوئے دونوں دیکھے گئے تھے؟ وہ ہرمزان جو کہ ایرانی ایک بڑا سردار تھا, ایمان لے آیا تھا. ابو لولو ابھی ایمان بھی نہیں لایا تھا, وہ غلام کی حیثیت سے تھا. اس کی مکاتبت کوئی کی تھی کسی مسلمان نے جس کا وہ غلام تھا, اس نے جو بھی اس کے اوپر ٹیکس لگایا تھا مکاتبت کے ضمن میں وہ احتجاج کرنے آیا تھا حضرت عمر کے پاس کہ یہ بہت زیادہ میرے اوپر رقم لگائی گئی ہے, اس میں کمی کروائیے. حضرت عمر نے اسے پوچھا تم کیا کیا ہنر جانتے ہو؟ جب اس نے بتایا تو حضرت عمر نے ایک تو فیصلہ یہ دیا کہ تم یہ جتنے کچھ ہنر تمہارے پاس ہے اس کے اعتبار سے مکاتبت کی یہ رقم زیادہ نہیں ہے, یہ صحیح ہے یہ ادا کرو. ساتھ ہی ایک فرمائش بھی کر دی کہ تم چکیاں بنانا جانتے ہو, ایک چکی میرے لیے بھی بنا دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے لیے تو میں وہ چکی بناؤں گا جو قیامت تک پیسے گی. حضرت عمر نے فوراً کہہ دیا تھا ان کے جو اس وقت مصاحب تھے پاس, یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے. لیکن یہ نوٹ کیجئے گا اسلام کا وہ نظام کہ اس کے خلاف کوئی اقدام حضرت عمر نے نہیں کیا, کوئی پریونٹیو ڈیٹینشن موجود نہیں. حالانکہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں, وہ اس معاشرے کا برابر کا شہری نہیں, وہ تو ذمی ہے, وہ غلام ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, اسلامی ریاست کا وہ مکمل شہری نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کہ حضرت عمر نے یہ بات سمجھ لیجیے مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے, لیکن کوئی اقدام اس کے خلاف نہیں کیا. یہ اسلامی ریاست کے اصولوں میں سے ہے. وہ جو میں نے عرض کیا کہ اس دور میں آ کر بہت سی چیزیں جو اسلام نے دنیا کو دی تھی آج پوری دنیا جو ہے وہ تو ان کے اس ثمرات سے متمتع ہو رہی ہے, لیکن یہ ہماری بدبختی ہے کہ خود عالم اسلام کی اکثریت جو ہے وہ ان ثمرات سے محروم ہے. بہرحال وہی ہے ابو لولو فیروز جس نے قاتلانہ حملہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. سمجھا یہ گیا, انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ستون ہے, یہ عمارت پوری اسی پر کھڑی ہوئی ہے, یہ گرے گا تو یہ ساری عمارت گر جائے گی. ایرانی نیشنلزم کا یہ انتقام میں اولین تھا, اگرچہ ان کی جو توقع تھی وہ غلط ثابت ہوئی, اس لیے کہ وہ عمارت محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد جو ابھی موجود تھی, تو یہ عمارت ایسی نہیں تھی کہ ایک ہی شخص کے سر پر کھڑی ہو اور اس کے ہاتھ ہی گر جائے. وہ سیلاب جاری رہا. حضرت عثمان کے 10 برس بالکل اسی شان کے ہیں. یہ میں عرض کر رہا ہوں اپنے دل کی گہرائی سے, میرے نزدیک تاریخ اسلامی کی سب سے زیادہ مظلوم شخصیت حضرت عثمان کی ہے. شہید مظلوم کے عنوان سے میرا کتاب کا موجود ہے, کبھی پڑھیے گا اسے. میرے نزدیک ان کے اندر دو نور جمع تھے, وہ صدیق بھی تھے شہید بھی تھے. نور صدیقیت نور شہادت دونوں ان کے اندر موجود تھے. بہرحال اس کو چھوڑیے, اس وقت بات دوسری طرف چلی جائے گی. مظلوم ترین شخصیت جو ہے وہ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر سنی مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے, حضرت عثمان کا پورا دور خلافت اختلافات, افتراق, انتشار, جھگڑے, سازشوں پر مشتمل ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہاں شان یہ ہے کہ 12.5 برس طویل ترین عہد خلافت حضرت عثمان کا ہے, لیکن ان میں سے 10 سال بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کی شان کے ہیں. یہ ہمارے ذہنوں سے نکلا ہوا ہے. بالکل یکجہتی, بالکل اتفاق کامل, وہی شان جو دور فاروقی کی ہے, بتمام و کمال وہی شان, اسی اتحاد, اسی یکجہتی کے ساتھ. وہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. وہ سیلاب جو ہے انقلاب محمدی کی بین الاقوامی سطح پر ایکسٹینشن اور توسیع کا اسی رفتار کے ساتھ بڑھ رہا ہے. لیکن یہ کہ اب آتی ہے یہودی سازش. ایک کسی زمانے میں جبکہ میں کالج میں پڑھا کرتا تھا, ایک پکچر دیکھی تھی, اور اس پکچر میں ایک عجیب نقشہ سامنے آیا تھا. وہ جو ٹرائے, ہل آف ٹرائے, اس کے سلسلے میں ایک جنگ میں ایک بہت بڑا, چونکہ وہ بھی تو انہی کے درمیان تھا, یونانی تھے اور دوسری طرف وہ ٹرائے والے تھے, یونانیوں کا ایک بہت بڑا سردار مارا گیا. اس پر ایک دوسرے سردار نے کہا, سو دس از دی اینڈ آف گریک بریوری بٹ ناٹ آف گریک ٹریچری. آج یونان کی بہادری تو ختم ہو گئی, وہ بڑا سردار جو مارا گیا, ہماری بہادری تو ختم ہوئی, لیکن ہماری عیاری تو ختم نہیں ہوئی. اور اس کے بعد وہ چال چلی اس نے کہ جس سے پھر وہ ٹرائے کو فتح کیا ہے اس گھوڑے کے ذریعے سے. اس جملے کو ذہن میں رکھیے, جہاں تک یہودیوں کی بہادری تھی وہ تو ختم ہو چکی تھی دور نبوت میں ہی, عہد نبوت میں ہی. کبھی ان کو کبھی موقع اس کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ حضور کے مد مقابل آتے اور لڑتے. قرآن نے کھلا چیلنج دیا ہے کہ یہ کبھی کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے, اے مسلمانوں تمہارا. لیکن یہ کہ یہودی سازش, یہود کا وہ جو تباہ ذہن ہے, جو زرخیزی اس کی ہے سازش کے معاملے میں, اس کی ایک مثال پہلے موجود ہے سینٹ پال کی شکل میں, جس نے حضرت مسیح کے دین کو ختم کر کے رکھ دیا, توحید کو تسلیس سے بدلا, شریعت موسوی کو ساقط کیا, گویا کہ دین مسیح ختم. اور یہ بہت بڑی سچی بات ہے جو کہی گئی ہے اس دور میں آ کر. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے یہ کہا ہے کہ حضرت مسیح جب تک تھے عیسائیت کی حیثیت یہود کے ایک فرقے یا جماعت سے زیادہ نہیں تھی. اس کو علیحدہ مذہب جس نے بنایا وہ پال ہے, لہذا یہ پالزم ہے, کرسچینٹی نہیں ہے. تو جدید عیسائیت جو تسلیس جس کی اساس ہے توحید کے بجائے, اور شریعت جس میں ہے ہی نہیں, اور جس کے لیے صلیب ایک سمبل کی حیثیت سے, ایک جذباتی سمبل, یہ در حقیقت پال کی پیداوار ہے, حضرت مسیح سے اس کی نسبت درست نہیں. جو پال نے کیا تھا وہ کیا عبداللہ ابن سبا یہودی نے, ایک یہودی یمن کا رہنے والا, واچ کر رہا ہے ایونٹس کو, کیا ہو رہا ہے, کیا کچھ یہودیت کے اوپر بیت گئی ہے. حضرت عثمان کے عہد خلافت میں منتقل ہوتا ہے مدینے, اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا, جیسے پال نے لبادہ اوڑا تھا جب تک حضرت مسیح موجود تھے. بدترین دشمن ایزا رسانی میں سب سے آگے پال تھا. جب وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے, اب اس نے ایک ڈھونگ رچایا کہ مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے, مسیح سے ملاقات ہوئی ہے, اور میں دین مسیح کو اختیار کرتا ہوں. اندر سے آ کر سیبوٹاج, انٹرنل سیبوٹاج, سب ورشن اندر سے, یہی کام کیا عبداللہ ابن سبا نے. وہ ایمان لاتا ہے, ظاہرہ مدینے میں آ کر قیام کرتا ہے, آبزرو کرتا ہے یہاں کیا کیا فیکٹرز ہیں, انڈر کرنٹس کیا کیا ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں, کوئی دکھتی رگ ہو جسے میں چھیڑ سکوں. محسوس ہوا کہ کچھ نہ کچھ وہ جو پرانی خاندانی رقابتیں تھیں, جو قبائلی چشمکیں تھیں, کچھ اس کے اثرات موجود ہیں. ان میں سے کسی کو اگر میں ایکسپلوائٹ کروں تو شاید یہاں اس بارود کے اندر چنگاری دکھا سکتا ہوں. جو کام یاد کیجئے کہ منافقین حضور کی حیات طیبہ کے دوران بھی کرتے رہے, کئی مواقع ایسے آئے کہ انہوں نے اوس اور خزرج کو پرانی باتیں یاد دلوائیں اور تلواریں بیان سے باہر آ گئیں, اور حضور کو اطلاع ہوئی تو آپ تشریف لائے اور آپ نے اس قضیے کو آگے بڑھنے سے روکا. غزوہ بنی عبد المصطلب سے واپسی پر انصار اور مہاجرین کے درمیان ٹکراؤ ہونے لگا تھا، اس لیے کہ وہاں بھی اس نے منافق نے یہ کوشش کی اور پرانی چیزیں جو ہے وہ یاد تازہ کر دی، جس کی وجہ سے کہ اندیشہ تھا کہ وہاں تلواریں نکل آئیں۔ اگر دور نبوی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اب تو ظاہر بات ہے کہ مچ واٹر ہیز پاس تھرو دی انڈر دی برج، گزر چکا بہت سا پانی، اور اب یقیناً وہ جو پرانی چیزیں تھیں اگر ان کے اندر کہیں کوئی اشتعال پیدا کر دیا جائے تو اب اس کا موقع ہے کہ یہاں سے انٹرنل سبورشن ہو اور ڈسٹرپشن ہو اندر سے۔ یہ ہے اس کا وہ مشاہدہ، یہ دی ڈیول از ڈیو، اس کے مشاہدے کی ایکوٹی جو ہے، ایکیوٹنس، یہ واقعہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اعتراف کرنا پڑتا ہے اس کی ذہانت کا۔ اس نے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، قریش کے وہ پرانے دو قبیلے جن کے درمیان سربراہی کا گویا کہ ایک مسابقت اور مقابلہ رہتا تھا، اس دکھتی رگ کو اس نے چھیڑا۔ اس نے دیکھا پہلی دو جو خلافتیں گزر چکی تھیں ان میں تو یہ تھے کہ نہ حضرت ابو بکر نہ حضرت عمر، ان دونوں جو ہیں نہ یہ بنی ہاشم سے تھے نہ بنی امیہ سے تھے، بلکہ ایک بنو تیم سے، ایک بنو عدی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہاں اب آ گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو امیہ سے تھے، لہذا اب موقع تھا۔ اب یوں سمجھیے کہ یہ چانس جو ہسٹری کا انہیں ملا ہے اس شخص نے اسے استعمال کیا، حضرت علی کی گویا کے شخصیت کے آڑ میں اب اس نے اپنا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے الوہیت علی کا عقیدہ، علی عام انسان نہیں ہے، یہ تو خدا کا اوتار ہے، یہ تو مظہر ہے، ان میں تو خدا حلول کر گیا ہے، گاڈ انکارنیٹ، وہی جو حضرت مسیح کے ساتھ کیا تھا۔ یہ میں سملیرٹی چاہتا ہوں پوری طریقے سے آپ نوٹ کریں، وہاں حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا گیا، گاڈ انکارنیٹ، اور یہاں حضرت علی کو خدا بنایا گیا اس سے 10 قدم آگے، کہ یہ تو خدا ہے، الوہیت ہے حضرت علی کا عقیدہ۔ یہ چیز آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک بھی دماغوں کے اندر، ذہنوں کے اندر رچی بسی ہوئی ہے۔ مولا علی کا نعرہ، یا علی مدد، یہ صرف شیعہ ہی تو نہیں لگاتے نعرہ، سنی لگاتے ہیں۔ حالانکہ جب آپ اس کو کمپیئر کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا یہ نعرہ کبھی نہیں لگتا، یا محمد تو کہہ دیتے ہیں، وہ زدم زدہ ہے، بریلوی دیوبندی یا وہابی اور بریلوی جھگڑے کے لیے ایک نعرے اور امتیاز کی حیثیت سے، لیکن کبھی آپ نے یا محمد مدد سنا؟ نہیں سنا۔ یہ یا علی مدد کیوں ہوتا ہے؟ جہاں کہیں معاملہ ہوگا مقابلے کا، میدان میں جائے گا کوئی جاہل سنی تو اس کی زبان پر یا علی مدد کیوں آتا ہے؟ اگر تو کلیئر شیعہ ہے، لیکن یہ ہمارے ظفر علی خان کیا کہہ گئے؟ گرچہ خدا کی، گرچہ علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، ذرا غور کیجئے، مولانا ظفر علی خان، گرچہ علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی، غور کیجئے۔ یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، ایک بات کا اس طریقے سے پروپیگنڈا، اس طرح اسے عام کرو کہ غیر شعوری طور پر وہ سب کی زبانوں پر چڑھ جائے۔ پہلی یہ ڈسرپشن ہے، اسلام کی توحید جو جڑ ہے، بنیاد ہے، اس کو کاٹ کر الوہیت علی۔ اور یہ خود ہمارے شیعہ بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی کے عہد خلافت میں یہ عبداللہ ابن سبا مزید اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ حضرت علی کے حکم سے زندہ آگ میں جلوایا گیا، اسی بات پر اس نے بار بار کہا کہ آپ خدا ہیں۔ جب حضرت علی نے صدا سنائی اس نے پھر کہا کہ ہاں، جیسے خدا آزمایا کرتا ہے، آپ بھی ہمارا امتحان لے رہے ہیں، اور حضرت علی نے انہیں زندہ جلوایا۔ عبداللہ ابن سبا اپنی جان دے دی، لیکن یہ کہ اسلام میں وہ بڑا فتنہ پیدا کر دیا کہ جو آج تک برگ و بار لا رہا ہے، وہ ڈسرپشن جو اندر سے شروع کی ہے۔ پہلی نوٹ کیجئے، حضرت علی کی الوہیت۔ دوسری، ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وصیت کر کے جاتا ہے، وہی اس کی خلافت کا اہل ہوتا ہے۔ اس کو خلیفہ نہ بنایا جائے تو جو خلیفہ بنے گا وہ غاصب ہوگا، اور محمد کے وصی علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دوسرا عقیدہ، لہذا اس کی اب دیکھیے، نابک نے 13 سیب نہ چھوڑا زمانے میں، نتیجہ کیا نکلا؟ ابو بکر غاصب، عمر غاصب،
خیر وہ تو گئے اللہ کے ہاں جا چکے، اصل جہاں پر کیا وار ہو رہا ہے، عثمان غاصب، یہ غاصب ہے. اب یہ بنیاد ہے، جڑ ہے جس کے اوپر کہ وہ فتنہ اٹھ رہا ہے. مزید اس میں ٹیکنیک استعمال کی گئی، میں سمجھتا ہوں وہی جو میں نے عرض کیا تھا گیو دی ڈیول از ڈیو، کہ اس کی ذہانت کو خراج تحصیل ادا نہ کرنا ظلم ہوگا. تھے بنائے خود مختلف جو بھی گورنروں کے صدر مقام تھے وہاں گیا، کچھ کچھ عرصے قیام کیا. ٹیکنیک کیا؟ کوئی وسپرنگ کیمپین، اگر دمشق میں ہے تو کوفے کے گورنر کے خلاف، مصر کے گورنر کے خلاف، ارے وہاں تو یہ ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ اقربا پروری ہو رہی ہے، یہ جو ہے لوگ عیش کر رہے ہیں، بددیانتیاں شروع ہو گئی ہیں. اور سب جگہ پر، اگر مصر میں ہے تو کوفے اور دمشق کے خلاف، کوفے میں ہے تو دمشق اور کوفے کے خلاف، اور سب جگہوں پر حضرت عثمان کے خلاف. اب آپ ذہن میں رکھیے، آج بھی ہمارا حال یہ ہے 1985 میں، کہ کسی ایک شہر میں جو کچھ ہوتا ہے پورے شہر کے لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی. افواہیں چلتی ہیں اور افواہوں کے بل پر کیا کچھ نہیں ہو جاتا. یہ جو کچھ ہوا تھا، ہنگامہ اتنا بڑا محرم کے جلوس کے ساتھ، ایک افواہ کسی نے اڑا دی کہ فلاں جو ہے امام بڑا جلا دیا گیا، اب جو آگ لگی اس سے وہ آپ کے سامنے. تو افواہوں کے ذریعے سے لوگوں میں انرسٹ پیدا کر دینا، بے چینی پیدا کر دینا. اس میں ذہن میں رکھیے کہ ایک تو انسانی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کمزوریاں رکھی ہیں، آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر تان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا. تھوڑی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کسی شخص کے بارے میں آپ کہنا بڑا اچھا آدمی ہے، بہت نیک ہے، بہت تہجد گزار ہے، تو آپ کچھ سنی انسنی کر دیں گے، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، زیادہ لوگ نہیں مانیں گے. اور کسی کے بارے میں کوئی بری بات کہیے، یو ول فائنڈ ایوری ون لینڈنگ یو ہز ایئر. کیا فرمایا؟ ہاں ایسا ہے. اب وہ جو برائی ہے وہ پھیلتی، اس کا ثبوت میں دیتا ہوں دورے نبوت سے. حضرت عائشہ پر تہمت لگی کہ نہیں؟ جو اس کا آغاز کرنے والے تھے وہ منافق تھے، لیکن جو اس رو میں بہ گئے وہ مومنین صادقین بھی تھے، سچے صاحب ایمان. لیکن یہ کہ کمزوری ہے، جنگل کی آگ کی طرح ایک بات پھیلتی. بہرحال وہ معاملہ اب یہاں ہوا، ہر چہار طرف سے جتھے تیار کیے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ سارا شکار بظاہر حضرت علی کا ان سے کوئی تعلق نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت علی پر کوئی الزام نہیں. اب انہیں کیا پتا ان کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، انہوں نے تو اپنے اہل خلافت میں ان کو آگ میں جلا دیا، اور وہ کیا کریں اس سے زیادہ. لیکن اندر ہی اندر جو بات پھیل رہی ہے، ان کے اصل حقدار ہونے کا معاملہ، حضرت عثمان کے غاصب ہونے کا معاملہ، غلط خبریں، غلط قسم کے قصے، غلط غلط باتیں پھیل گئی ہیں. اور اب انہوں نے ایک اپنا پلان بنایا، حج کا موسم اس کے لیے منتخب کیا. کیوں؟ کہ کبار صحابہ گئے ہوئے ہوں گے حج کے لیے، مدینہ منورہ ریلیٹیولی خالی ہوگا. اس وقت وہ آئے اب جتھے بنا کر، ایک جتھا مصر سے چلا رہا ہے، ایک جتھا شام سے چلا رہا ہے، ایک جتھا کوفے سے چلا رہا ہے. یہ کوفہ کیا شہر تھا اس کو ذرا سمجھ لیجئے، ایک نیا شہر تھا جو آباد ہوا، اور اس کا آغاز تھا ایک فوجی چھاونی کی حیثیت سے. اس لیے کہ جب ایران پورا فتح ہو گیا، اور اس سے بھی آگے یہ جو موجودہ ترکستان ہے اس کا علاقہ جو ہے وہ بھی دارالاسلام میں آ گیا، تو مدینہ منورہ کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ یہاں سے اس کا کنٹرول مشکل ہے، لہذا اس کے لیے ایک درمیانی ایران کی سرحد پر وہ ایک شہر جو ہے وہ ایک چھاونی کی حیثیت سے تعمیر کیا گیا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسی میں مسئلہ سمجھی کہ اپنا دارالخلافہ وہ مدینہ سے منتقل کر دیا کوفے میں. یہ کوفہ جو ہے یہ ایک عجیب فینومینن ہے، اس کو بعد میں بھی ڈسکس کروں گا کہ ہوا کیا اصل میں. اب کوفے سے بھی چلے آ رہے ہیں، دمشق سے بھی چلے آ رہے ہیں، مصر سے بھی چلے آ رہے ہیں. انہوں نے آ کر حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، لہذا دستبردار ہو جاؤ، خلافت چھوڑ دو. اب یہاں کوئی شخص اختلاف کرے یا اتفاق، میں اسے اس کا جو ہے اختیار دیتا ہوں، لیکن یہ کہ میرا موقف بہرحال یہ نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حضرت عثمان کی کمزوری تھی کہ انہوں نے کوئی فوری اقدام ان کے خلاف نہیں کیا، انہوں نے اپنی برات کی، ہر چیز کی صفائی دے دی، حضرت علی نے آ کر ان سے گفتگو کی اور حضرت علی نے سارے الزامات کو غلط ثابت کیا، ایک ایک الزام کی برات حضرت علی نے خود فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اب ان کے خلاف اقدام کیجئے. حضرت عثمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابھی تک انہوں نے مجھے قتل نہیں کیا، میں کس جرم کی پاداش میں اقدام کروں؟ اس لیے کہ یہ میری اس جان کے در پہ ہے، میں کسی کلمہ گو کا خون اپنی تلوار جو ہے اس کے اندر رنگنا نہیں چاہتا جب تک کہ کوئی جرم وہ کر نہ لے، اور جرم تو ہوگا جب مجھے وہ قتل کر لیں گے، وہ میری جان کے در پہ ہے. اس کے بعد یہ ذمہ داری بعد والوں کی ہے کہ وہ اس کا انتقام لے، ان کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے، لیکن ان کے پاس کلمے کی ڈھال ہے اور اس ڈھال کے ہوتے ہوئے میں ان کے خلاف اقدام نہیں کر سکتا. 50 دن کا محاصرہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا، پانی کاٹ دیا گیا، کھڑے ہو کر حضرت عثمان نے اوپر سے خطبہ دیا کہ اے مسلمانوں، یہ جو وہ بیر روما ہے کیا یہ یہودیوں کی ملکیت نہیں تھا؟ کیا مسلمانوں کو ہجرت کے بعد یہاں تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ کیا حضور نے یہ فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ کیا وہ میں نہیں ہوں؟ اور آج اسی کنویں کا پانی مجھ پر بند کر دیا گیا. بہرحال حضرت عثمان کا فیصلہ یہ تھا کہ کوئی اقدام نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر چکتے، لہذا یہ ان کا فیصلہ ہے، اس پہ کوئی اختلاف کرے. بہرحال اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کمزوری کی دلیل ہے تو میں اس کا عقل کا ماتم کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ یہ میرے نزدیک انسان کی قوت ارادی کے نہایت عظیم اور مضبوط ہونے کی دلیل ہے کہ ایک شخص ایک دفعہ فیصلہ کرے اور ڈٹ جائے، حالانکہ ذرا سے اشارے پر لاکھوں کی فوجیں آ سکتی تھی. حضرت معاویہ فوج لے کر آنے کے لیے بیتاب. یہ ذہن میں رکھیے کہ مدینے میں کوئی سٹینڈنگ آرمی نہیں تھی، جو اس وقت کا نقشہ ہے وہ ذہن میں رکھیے. ساری کی ساری وہ جہاد تو ہو رہا ہے نا سرحدوں پر، سیلاب انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جہاں جہاں وہ سیلاب بڑھ رہا ہے ساری مین پاور تو وہاں ہے. یہاں تو کچھ کے بارے صحابہ ہیں، کچھ آبادی ہے، سویلینز ہیں، اللہ اللہ کہتے اللہ. حضرت معاویہ کی طرف سے بار بار پیغام آ رہا ہے ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم فوج کشی کریں. حضرت عمر بن العاص گورنر مصر کے وہ اجازت طلب کر رہے ہیں، حضرت عثمان اجازت نہیں دے رہے، قطعاً نہیں. رہو اپنی اپنی جگہ پر، وہی کام کرتے رہو، وہی جو محمد حوالے کر کے گئے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آنے کی ضرورت نہیں. بہرحال 50 دن کے محاصرے کے بعد جبکہ دروازے پر حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم یہ تینوں پہرا دے رہے تھے، یہی کر سکتے تھے، آخر کیا کرتے طلحہ اور زبیر اور علی رضی اللہ تعالی عنہم، خلیفہ وقت کی اجازت کے بغیر تلوار نہیں اٹھ سکتی اور خلیفہ وقت فیصلہ کر کے ڈٹا ہوا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا. لہذا زیادہ یہ کہ گھر کا جو ہے دروازے کے اوپر حفاظت کے لیے اپنے بیٹے اپنے لخت جگر کھڑے کر دیے، لیکن یہ کہ وہ دیوار پھاند کر اندر پہنچے اور حضرت عثمان کو شہید کیا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہے خالص یہودی سازش، وار کارگر ہوا اور یہ وار اتنا کارگر ہوا اس میں کوئی شک نہیں. حضرت عمر کی شہادت سے وہ بات نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ حضرت عمر نے شکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے پوچھا مجھ پر حملہ کس نے کیا ہے، جب بتایا گیا وہی ابو نور فیروز ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی مسلمان نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے کہ اگر مسلمان کرتا تو خانہ جنگی شروع ہو جاتی، اس کے خلاف اقدام، اس کے قبیلے والے اس کو اپنے خلاف کو اقدام سمجھتے کیا ہوتا. مسلمان کے ہاتھوں کلمہ گو کے ہاتھوں میری یہ شہادت نہیں ہو رہی، اللہ کا شکر ہے. یہاں یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، جو کلمہ گو ہے، جو لوگ کے ایک بہت بڑا انتشار پھیلا چکے ہیں. یہاں جو اب اس الفتنۃ الکبریٰ، یہ جو قتل عظیم، یہ شہادت عظمیٰ جو ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہاں میں ذرا ایک آپ کو تھوڑا سا ریلیکس بھی کریں گے، ایک بات بتاؤں، علامہ اقبال کے ایک شعر کے بارے میں میں نے تھوڑی سی ترمیم، اگر وہ زندہ ہوتے تو پیش کرتا، اور اب انشاءاللہ جب ملاقات ہوگی آخرت میں تو ہوگی تو پیش کروں گا، اور میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ وہ میری اس ترمیم کو قبول کریں گے. یہ جو انہوں نے فرمایا ہے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. مجھے اس میں کلام یہ ہے کہ حضرت اسماعیل خود گردن نیچے رکھ رہے ہیں اور چھری چلانے والے ایک جلیل قدر پیغمبر سیدنا ابراہیم ہیں، اور وہ چھری نہیں چلی، یا چلی تو اس نے اثر نہیں کیا، وہ قتل نہیں ہوئے، ذبح نہیں ہوئے. کیا مناسبت ہے اس واقعے کی اس واقعے کے ساتھ کہ حضرت حسین بالفعل ذبح کیے گئے، شہید ہو گئے. ذبح کرنے والے جن کو آپ خود کہتے ہیں دشمنان اسلام، وہ بہرحال اور جو بھی کچھ ہو، ان کا کوئی روحانی اخلاقی اونچا مقام کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں، کجا یہ کہ کہاں حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت. پھر یہ کہ حضرت حسین نے خود اپنی گردن نیچے نہیں رکھی ہے، حضرت حسین نے تو مقابلہ کیا، مقابلہ تو دل ناتوا نے خوب کیا. یہ تو آپ کو وہ نظمیں پڑھیے، یہ کون شہ سوار ہے، وہ جو حفیظ نے لکھی ہے، ظاہر بات ہے یہ بال یقین حسین ہے. وہ کہ اس کے آنے سے یہ رنگ کانپ رہا ہے، دشمن کا بدن، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دادے شجاعت دیے اور بہت سو کو جو ہے آپ نے قتل کیا ہے، پھر آپ شہید ہوئے. تو یہ کوئی بھی مناسبت ان دونوں واقعات کے مابین موجود نہیں. لہذا اس میں اول و آخر کہنا میں عرض کروں گا جا کے کہ ذرا اس میں آپ ترمیم قبول کیجئے. ترمیم یہ ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے عثمان، ابتدا حابیل. حابیل اور قابیل کا واقعہ یاد کیجئے، دو بھائیوں کا معاملہ، ایک بھائی ہاتھ بڑھا رہا ہے تلوار چلا رہا ہے اور دوسرا بھائی کہتا ہے کہ تم اگر مجھ پر وار کرو گے میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. گردن کٹ گئی، حابیل کا ہاتھ نہیں اٹھا، حضرت عثمان پر یہ ہے واقعہ کہ جو صادق آتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود اپنے تحفظ کے لیے بھی تلوار نہیں اٹھائی جیسے حابیل نے، حالانکہ حق پہنچتا تھا، مدافع پہ ہاتھ اٹھاتے، لیکن نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے حصے کا گناہ بھی تم اپنے کندھے پر لے جاؤ، یا مجھے نہ قتل کرو گے. تبوا بے اسمی و اسمک، یہ ہے اصل میں وہ مقام کہ جو حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اتنی انتہائی قوت کے مالک ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا، خود جان دے دی. بہرحال یہ دو کے درمیان تو بڑی گہری مناسبت ہے کہ نہایت اس کی ہے عثمان، ابتدا حابیل. لیکن یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے مابین کوئی بھی قدر مشترک نہیں. بہرحال حضرت عثمان کی شہادت کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے ہاتھ پر وہی لوگ ہیں جو بیعت کر رہے ہیں، اور یہ بھی نوٹ کیجئے، حضرت طلحہ نے انکار کیا، حضرت زبیر نے انکار کیا کہ شدید فتنے کی کیفیت ہے یہ، حضرت عثمان شہید کیے گئے. اب یہ معاملہ جو ہے کہ اب جس کے کندھے پر یہ رکھنا چاہتے ہیں بندوق، اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے یہ لوگ، اور حضرت علی نے بھی ابتداء انکار کیا، لیکن پھر جب افطار ہوا ان کا تو انہوں نے بیعت قبول کر لی، خلافت ان کی شروع ہو گئی. یہاں بھی میں ذرا رک کر آپ کو ایک بات بتا دوں، کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حضرت علی کی غلطی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اس فتنے کی حالت میں اور ان لوگوں کی بیعت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میرے نزدیک حضرت علی کے اس اقدام کے لیے بہت بڑی جسٹیفیکیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہرحال عالم اسلام کو کیاوس میں تو نہیں چھوڑا جا سکتا، کوئی نہ کوئی نظم تو ہونا چاہیے، اور اس نظم کی ذمہ داری انہوں نے اپنے کندھے پر اٹھائی جب لوگوں نے ان سے بیعت پر اصرار کیا، انہوں نے بیعت قبول کر لی. لیکن اب اصل حقیقت کیا ہے، حضرت علی کے پاس تو کوئی فوج نہیں تھی، ساری فوجیں حضرت علی، یہ بھی نوٹ کیجئے، مستقل طور پر تینوں خلفاء کے ساتھ، یوں سمجھئے کہ چیف سیکرٹری کی حیثیت سے یا ہوم منسٹر کی حیثیت سے کام کرتے رہے. حضرت عمر نے اسی لیے فرمایا ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس تیزی کے ساتھ ایکسپینشن ہوئی تھی، اگر درمیان میں دار الخلافہ میں اس کا سیکرٹریٹ منظم نہ کیا گیا ہوتا تو ظاہر ہے کہ کیاوس ہو جاتا، اور یہ سارا کام حضرت علی نے کیا تنہ تنہا رضی اللہ تعالی عنہ. جب ایک موقع پر ایران میں مسلمانوں کو ایک شکست ہوئی، ایک ریورسل ہوئی، اور ایسی سچویشن جو ہے بڑی خوفناک تھی کہ حضرت عمر نے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت علی ہے جنہوں نے روکا کہ دیکھیے چکی اسی وقت تک چلتی ہے جب تک کہ اس کی وہ کلی جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہو. آپ تو در حقیقت اس عالم اسلام کے اس امت کے لیے اس چکی کے کلی کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ اپنی جگہ سے ہٹ گئے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اسی پر حضرت عمر نے اپنا ارادہ ختم کیا اور اس وقت وہ دعا مانگی تھی اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائیو لیکن اپنے نبی کے شہر میں وہ موت دیجو. اور ان کی دعا قبول ہوئی. وہ عثمانی میں شہید بھی ہوئے کہ اللہ کی راہ میں قتل بھی ہوئے اگرچہ وہ رہے مدینۃ النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ وہ سارا کا سارا نظام انہی کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا وہ رہے ہمیشہ یہیں, لہذا ان کے پاس اپنی کوئی فوج تو نہیں تھی نا. حضرت معاویہ کی کمان میں فوج ہے, حضرت عمر ابن العاص کی کمان میں فوج ہے اور جو گورنر ہیں ان کی کمان میں فوج ہے, حضرت علی کے کمان میں کوئی فوج نہیں. لہذا یہاں جو لوگ ان کے گرد جمع ہوئے وہ وہی تھے کہ جو آئے تھے وہ فتنہ جو, وہ عبداللہ ابن سبا کے ساتھی, وہ اصل میں انہوں نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حصار میں لے لیا. اور یہی وہ بدقسمتی ہے جو 4.5 برس تک جاری رہی. ایک ایسا ڈائلیما پیدا کیا ہے, میں پھر ان کی ذہانت کو یہاں خراج تحصیل ادا کروں گا. وہ سازشی کردار جو ہے کس قدر ذہین تھا اس کو سمجھیے. لوگ جو ہے حضرت علی کے چاروں طرف ہوئے, حضرت علی کے پاس اپنی کوئی فورس نہیں ہے, وہ قصاص کس قوت کی بل پر لیں؟ غور کیجئے, قصاص لینا ہے, وہ قصاص کس قوت کے بل پر لیں؟ اپنی کوئی فوج تو ہے نہیں, کوئی سٹینڈنگ آرمیز ہے نہیں, کوئی پیرا ملٹری فورسز ہے نہیں, اور آپ کے گرد حصار جو ہے انہی کا بلوائیوں کا ہے. لہذا وہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ سے, حضرت عمر بن العاص سے کہ بھائی پہلے آپ لوگ ایمان لا, آپ لوگ بیعت کریں اور شامل ہوں تو پھر میں قصاص لے لوں گا. بتائیے 100% درست بات ہے کہ نہیں؟ ادھر انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے بیعت کی نہیں اور ہماری گردن ماری نہیں گئی, اس لیے کہ چاروں طرف کون ہے ان کے. اگر ہم سرنڈر کرتے ہیں جو لوگ ہمارا چارج لیں گے وہ ہمیں شہید کر دیں گے, لہذا وہ اس کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں پہلے گیٹ ریڈ آف دیز پیپل, ان لوگوں سے اپنا دامن جو ہے چھڑائیے, ان کو کیفر کردار تک پہنچائیے تو ہم حاضر ہیں بیعت کرنے کے لیے. اس کو ذہن میں رکھیے, کوئی شخص بھی خلافت کا کلیمنٹ بن کر سامنے نہیں آیا. نہ معاویہ نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ میں حقدار ہوں علی کے مقابلے میں خلافت کا, نہ کبھی عمر ابن العاص کا, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون میں سے ہے, چاہے بچے تھے لیکن یہ کہ سب سے زیادہ جس نے تربیت پائی ہے محمد رسول اللہ کی گود میں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو علی ہے جو گود سے لے کر اور اپنی اس عمر تک جو ہے حضور کی تربیت سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو حضرت عمر ابن العاص صحابی ہے لیکن ان کی کیا نسبت ہوگی حضرت علی کے ساتھ؟ حضرت معاویہ صحابی ہے, کاتب وحی ہے, بہت سے دوسرے صحابوں سے ان کا رتبہ بہت بلند ہے, لیکن حضرت علی کے مقابلے میں معاذ اللہ کوئی سنی کسی وقت بھی ان کو ان کا مد مقابل بنا کر سامنے نہیں لا سکتا. اور یہ تاریخی حقیقت ہے, کسی نے دعویٰ نہیں کیا. طلحہ اور زبیر کھڑے ہوئے, انہیں تو پیشکش کی گئی تھی خلافت کی اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا, وہ خلافت کے مدعی کہاں ہوتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کبھی وہ خلافت کی مدعی ہو سکتی تھی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ حضرت علی کو اپنے گھیرے میں حصار میں لیے ہوئے. اب جب تک یہ مسئلہ بیچ میں سے یہ کانٹا نکلتا نہیں, گاڑی کیسے چلے؟ اگر سرنڈر کرتے ہیں تو وہی ہیں کہ ان کے رحم و کرم پر ہوں گے. یہ ہے وہ ڈائلیما جسے میں کہہ رہا ہوں, وہ پیچیدہ صورتحال جو سبائیوں نے پیدا کر دی تھی اس وقت. کوئی دشمنی, کوئی نفرت, کوئی عداوت, کوئی بغض ان کبار صحابہ کے مابین نہیں تھا. معاذ اللہ, جو کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے, اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں. کوئی ثابت کرے کہ حضرت معاویہ نے کوئی دعویٰ کیا ہو کہ میں مقابلے میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں, کہیں سرے سے اس کا شائبہ بھی موجود نہیں. لیکن بہرحال جو کچھ ہوا وہ یہ, حضرت عثمان کے خون کے قصاص کے مدعی بن کر حضرت عائشہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر سب سے پہلے یہ آتے ہیں. ابھی امیر معاویہ کا, حضرت عمر بن العاص کا تو سوال ہی نہیں, وہ تو اپنی گورنریوں میں ہے. جنگ جمل جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں, مصالحت ہو گئی، پتا چلا ان بلوائیوں کو کہ مصالحت ہو گئی ہے، رات کی تاریکی میں انہوں نے حملہ کر دیا. اب آپ اندازہ کیجئے اس کو، اپریشیٹ کیجئے کہ اب جب کہ جنگ شروع کر دی گئی، تحقیق کریں پہلے کہ کس نے شروع کی کس نے نہیں کی. یہاں تو صورت یہ ہے کہ آئیدر کل اور بی کلڈ، یا قتل کرو یا قتل ہو جاؤ. لہذا جو کیوس ہوا ہے، ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے. بتائیے کام کس کا ہو رہا ہے؟ وہ انقلاب کی، وہ بڑھتے ہوئی جو اس کی کالمز ہیں ان کو یہاں سے روکا جا رہا ہے، قوت یہاں ختم ہو رہی ہے. اب انقلاب محمدی کی توسیع جو ہے اس کو روکنے کا عمل یہاں ہو رہا ہے. مسلمانوں کی طاقت باہم میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ختم ہو رہی ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے پاس جس طریقے سے داد شجاعت دی ہے لوگوں نے، جس طرح وہ قتل ہو کے گرے ہیں، یہ تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج نے پھر وہ اونٹ کے پاؤں پر جب تلوار ماری ہے، تب وہ اونٹ بیٹھا ہے اور حضرت عائشہ کا جو ہودج ہے وہ نیچے گرا ہے. لیکن یہ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جنگ تھی لیکن کیا حضرت علی نے حضرت عائشہ کی توہین کی؟ اور کیجئے کہ اگر تو اس نوعیت کی جنگ ہوتی تو پھر جو کچھ ہوتا دنیا میں جس کا رواج ہے وہ اس کا نقشہ ذہن میں لائیے پورے ادب و احترام کے ساتھ. صرف یہ عرض کیا ہے تو یہ کیا ہے کہ یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں تھا، یہ آپ نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لے لی یہ آپ کی نہیں تھی، اور انہیں رخصت کیا ہے، وہ گئی ہیں. حضرت طلحہ حضرت زبیر دونوں شہید ہوئے ہیں، اگرچہ جنگ میں نہیں، وہ بھی جب وہ مصالحت وغیرہ ہو گئی تھی تو اس کے بعد وہ چل دیے تھے، لیکن یہ کہ بعد میں انہی لوگوں نے حضرت علی کے لشکریوں نے قتل کیا. یہ ہے جنگ جمل. پھر جنگ صفین، 70,000 مسلمان اس ایک جنگ میں شہید ہوئے. اس میں جب مصالحت ہو گئی، اس مصالحت کو جب ایک ایک دونوں طرف سے سالس مقرر کیے گئے، اب یہ کہ پوری ریکارڈ پر تفصیل نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو بھی بدترین سے بدترین روایت ملتی ہے چلیے اس کو بھی اگر مان لیں، تب بھی اگر یہ کہ کسی سالس نے کوئی غلط کام کیا تھا، تب بھی جو بھی فیصلہ تھا اسے تو بہرحال مانا جانا چاہیے تھا. اب وہاں پر بھی وہ پیچیدگی، ایک بہت بڑا لشکر کا حصہ جو حضرت علی کا اس بات پر کٹ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے اول تو یہ کہ سالسی مانی کیوں، اور اگر مان لی تھی تو آپ اس کے مطابق آپ قبول کیوں نہیں کرتے. یہ وہ ہے جن کو ہم خوارج کہتے ہیں. اصل میں نوٹ کرنے کی بات کیا ہے، خوارج حضرت معاویہ کی فوج کے لوگ نہیں تھے، خوارج حضرت عمر بن العاص کی فوج کے لوگ نہیں تھے، خوارج وہی تھے کہ جو حضرت علی کے ساتھ تھے، وہی وہاں سے کٹے ہیں. اور پھر تیسری جنگ خوارج کے ساتھ ہوئی حضرت علی کی، 4,000 اس میں مارے گئے. 84,000 کا ٹول ہے 4.5 سال کی تین جنگوں کا. اس کے علاوہ جو علیحدہ ادھر ادھر کوئی مارے گئے ہوں گے جن کا ریکارڈ نہیں ہے وہ اس سے خارج ہو. یہ ہے وہ اصل فتنہ جو کامیاب ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کی شہادت سے، جس کا ظہور ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وہ جاری رہا خانہ جنگی کی شکل میں. میں یہاں پہ نوٹ کرانا چاہتا ہوں، نہ اس میں کوئی جرم کوئی الزام حضرت علی پر آتا ہے، نہ حضرت عثمان پر، نہ حضرت معاویہ پر. بات اصل میں کیا ہے، جنگ صفین کے دوران بھی یہ ہوا ہے، حضرت معاویہ کا خط آیا کہ اگر آپ قاتلین عثمان کو اگر کیفر کردہ تک پہنچا دیں تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں. حضرت علی وہ خط لے کر کوفے کی جامع مسجد میں پہنچتے ہیں، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ غالباً 10,000 کا مجمع، اور وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے مجمع کہ ہم سب قاتلین عثمان ہیں، لیجیے ہم سے قصاص جو لینا ہے. حضرت علی بے بس ہو کر جاتے ہیں. یہ کوفہ جو ہے اس کے بعد اس پوری سازش کا اصل مرکز بنا ہے. بہرحال یہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت علی بھی شہید ہوئے انہی خوارج کے ہاتھوں. خوارج کا موقف یہ تھا کہ معاویہ بھی کافر، علی بھی کافر، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، عمر بن العاص بھی کافر، سب کافر، اور ان کو قتل کرو گے تو یہ معاملہ جو ہے ٹھنڈا ہوگا. ایک ہی جگہ بیٹھ کر تین خوارج، ایک وہ سازش کرتے ہیں، ایک وقت طے کرتے ہیں، فلاں تاریخ کو صبح کے وقت مسجد میں ان تینوں کے اوپر حملہ کرو، ختم کر دو. وہی جو کیا گیا تھا حضرت عمر کے ساتھ اسی کا فیصلہ. اب یہ دوسری بات ہے کہ تینوں کے حملے ہوتے ہیں, ایک اس روز مسجد میں آئے ہی نہیں اس لیے بچ گئے, کسی علالت کی وجہ سے فجر کی نماز میں آئے نہیں. ایک پر حملہ ہوا حضرت معاویہ پر, لیکن یہ کہ وہ کاری نہیں تھا, زخم آیا لیکن یہ کہ وہ مندمل ہو گیا, صحتیاب ہو گئے. حضرت علی پر ابن ملجم کا وار جو ہے وہ ایسا کاری ہوا ہے زہر میں بجا ہوا کہ حضرت علی کی شہادت ہو گئی. اب دیکھیے تین شہادتیں میں نے گن دی, حضرت عمر کی شہادت وہ تھا ایران کا انتقام, اور حضرت عثمان حضرت علی کی شہادت یہ ہے وہ سبائی فتنے کا در حقیقت مظہر اور اس کا نتیجہ. اس کے بعد تاریخ کا صرف میں اب ہلکا سا آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دوں. چھ مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے, اور میں اس اعتبار سے اسے خلافت راشدہ میں شامل سمجھتا ہوں کہ نہ وہ امیدوار تھے نہ حضرت علی نے انہیں نامزد کیا تھا. حضرت علی جب مجروح تھے ان سے کہا گیا کہ اب آپ کے بیٹے کو خلیفہ بنا لیں, آپ نے فرمایا نہ میں روکتا ہوں نہ میں حکم دیتا ہوں, یہ امرہم شورا بینہم, یہ تمہارا معاملہ ہے جو چاہو کرو. بہرحال حضرت حسن کی چھ مہینے کی خلافت ہے, لیکن حضرت حسن کے بارے میں جو بات حضور نے فرمائی تھی اس کا ظہور ہو گیا. اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. لہذا وہ سفر جاری رہا. جو کچھ کربلا میں ہوا ہے اس کی داستانیں آپ ہر سال سنتے ہیں, ہر سال نئے ڈائیلاگ تصنیف ہوتے ہیں اور سارے ذرائع ابلاغ سے ان کی تشہیر ہوتی ہے. کمال یہ ہے کہ گویا کے ذرائع ابلاغ اس وقت ڈسپوزل پر دے دیے جاتے کہ جو چاہو کہو اور جس طرح چاہو لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس کو پہنچا دو. لیکن اصل بات سمجھیے جو کرکس آف دی میٹر ہے, اب یہ صبح و شام کیا ہوا اور کس نے کس سے کیا کہا اور کس نے کیا کہا وہ ڈائیلاگ تو ظاہر باتیں میرے پاس نہیں ہیں. واقعہ کیا ہے, ادھر سے جو فوج آئی تھی اس میں اکثریت کن کی تھی, انہی کوفیوں کی تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی اسی شجاعت اور صداقت, سچا آدمی جس کو ظاہر بات ہے کوئی اپنی غرض نہیں ہے, بات وہ کہہ لی ہے کہ جو اس کے دل میں ہے, اپنی اسی صداقت اور شجاعت کی بنیاد پر ایک غلطی اور ہوئی. انہوں نے ڈنکے کی چوٹ وہاں پر خطاب کر کے کہا نام لے لے کر, اے فلا ابن فلا کیا تم نہیں ہو کہ جس نے مجھے بلایا تھا, کیا تم نہیں ہو کہ جس نے مجھے خط لکھا تھا, میرے پاس وہ خطوط موجود ہیں, بوروں کے اندر بھرے ہوئے خطوط ہیں کہ تم نے مجھے بلایا. انہوں نے جو اب پیشکش کی حضرت حسین, سب مانتے کوئی بھی اس کو ڈینائی تو نہیں کرتا, لیکن یہ کہ اس کے باوجود بھی اسے کفر اور اسلام کی جنگ بنانے پر وہ مصر ہے. اگر کفر اور اسلام کی جنگ تھی تو یہ تین آلٹرنیٹو پیش کرنے کا سوال ہی نہیں تھا. حضرت حسین نے ہرگز نہیں سمجھا یہ بات. آپ نے فرمایا یا تو میرا راستہ چھوڑ دو, دمشق جانے دو مجھے, میں خود جا کر یزید سے معاملہ کر لوں گا, یا یہ ہے کہ میرے لیے راستہ چھوڑ دو, میں چلا جاؤں سرحدوں کی طرف جہاں وہ کفار کے ساتھ جنگ کا سلسلہ جاری ہے, انقلاب محمدی کی توسیع کا عمل وہ سیلاب, میں اپنے آپ کو اسی میں لگا دوں گا, اندرونی معاملات سے میں دخل نہیں دوں گا, یا پھر مجھے واپس مدینے جانے دو. یہاں تھا اصل معاملہ. اگر حضرت حسین کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے ہوتے اپنے ان خطوط کو لے کر تو شامت کن کی آتی؟ بالکل دو دو چار کی طرح کی بات ہے, شامت تو ان کی آتی, اصل غدار وہ ثابت ہوتے. حضرت حسین کے ساتھ اگر ان کے بیٹے حضرت زین العابدین علی ابن حسین, اگر ان کو کوئی قدر نہیں پہنچایا یزید نے تو کیا حضرت حسین کو پہنچا تھا؟ اگر اسے واقعی اسی طرح کا انتقام لینا ہوتا تو جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر جنگ اس نوعیت کی ہوتی تو حضرت علی کا سلوک حضرت عائشہ کے ساتھ کیا ہوتا؟ انہوں نے تو انہیں اپنی ماں ہی سمجھا, ام المومنین کا جو احترام ہونا چاہیے تھا. حالانکہ جنگ ہوئی ہے, 10,000 آدمی دونوں طرف کے مارے گئے ہیں, اس کے باوجود ماں ماں ہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چاہے اختلاف ہوا اور جو کچھ بھی ہوا لیکن بہرحال یزید کے لیے قتل یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ معاملہ وہ کرتا جو مفتوحین کے ساتھ ہوتا ہے. باپ نے جو کیا تھا حضرت حسن کے ساتھ کیا وہ تاریخ میں موجود نہیں؟ حضرت حسین نے بھی چاہا کہ یزید کے پاس پہنچے, اور جب یہ گرفتار ہو کر قافلہ گیا ہے کیا حضرت علی ابن حسین کے ساتھ
کوئی معاملہ اس نوعیت کا کیا گیا؟ لیکن نہیں، اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضرت حسین کہیں پہنچ گئے ہوتے تو سارا بھانڈا پھوٹ رہا تھا ان بلوائیوں کا، ان سبائیوں کا، ان کوفیوں کا کہ جنہوں نے یہ سارا ڈرامہ جچایا تھا. لہذا وہی ہوا جو یہاں اس سے پہلے ہوتا رہا، جو جنگ جمل میں ہوا وہ یہاں ہوا، کہ وہ قطعاً تیار نہیں تھے کہ کوئی مہلت دیتے کہ اس میں کوئی مصالحت کی شکل پیدا ہو جائے. وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اور یہ کہ اسی کو نوٹ کیجئے، تاریخی اعتبار سے وہ خیموں کو آگ کیوں لگائی گئی؟ وہ شہادت سے بات چلی تھی نا، ایویڈنس تھا وہاں موجود، ان کی غداری کے خطوط وہ ان خیموں میں موجود تھے. ٹو ڈسٹروائے دی ایویڈنس وہ خیموں کو آگ لگائی گئی ہے، تاکہ وہ جو حضرت حسین نے فرمایا تھا کہ میرے پاس بوریوں بھرے خطوط تمہارے موجود ہیں، ان کا کوئی وجود صفحہ ہستی پہ نہ رہ جائے. یہ ہے در حقیقت اس پورے واقعے کا نہایت دردناک واقعہ، نہایت افسوسناک واقعہ، اس میں کوئی شک نہیں. کون مسلمان ہوگا جس کے خون کے آنسو جو نہیں روتا ہے اس واقعے کے اوپر؟ لیکن یہ کہ یہ پس منظر ہے، یہ انقلاب محمدی کے خلاف وہی ایک سازش ہے جو چلی آ رہی ہے، اسی کی یہ کڑیاں ہیں. اور یہ کڑیاں بعد کے بھی، اب اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے آپ کو ہر جگہ یہ کڑیاں مل جائیں گی، ہر جگہ معلوم ہوگا وہی ہڈن ہینڈ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. چاہے وہ ٹیپو کی شہادت ہو، چاہے وہ پلاسی کی جنگ میں انگریز کی فتح ہو، ہر جگہ پر آپ کو اسی کے شاخسانے نظر آئیں گے. چاہے وہ بغداد کی تباہی ہو، وہاں بھی آپ کو اسی کے شاخسانے نظر آئیں گے. یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ واقعہ ہے جس کو میں نے تین مرتبہ کہا ہے، گیو دی ڈیول از ڈیو، عبداللہ ابن سبا اس یہودی کو جسے شخصا تو حضرت علی نے جلوا دیا ارتداد کے جرم کے طور پر، کی صدا کے طور پر، کہ چونکہ اس نے حضرت علی کی الوہیت کا عقیدہ گھڑا، یہ کفر ہے. لیکن یہ کہ اس نے جو سازش تیار کی تھی وہ اتنی کامیاب تھی. آج کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک نئی تحقیق لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کو تھا ہی نہیں، یہ خام خواہ کی ایک فکٹیشیس قسم کی شخصیت گھڑ لی گئی ہے، حالانکہ وہ سارا بواد ان کی اپنی تاریخوں میں موجود ہے. جس طریقے سے آج ایک نئی بات، نئی سے نئی بات جو چاہو کہہ دو، کہ حضور کی صرف ایک صاحبزادی تھی حضرت فاطمہ، باقی تو تینوں جو تھیں وہ در حقیقت حضرت خدیجہ کی تھیں اپنے سابق شوہر سے، وہ گویا کہ ربائب ہیں حضور کے لیے، ان کی بنات نہیں ہے، جو چاہے کہہ دیں. حالانکہ انہی کی کتابوں میں، انہی کی تاریخ میں ساری چیز پہلے موجود ہے کہ وہ چاروں بیٹیاں محمد رسول اللہ کے صلب سے. لیکن یہ کہ کون ہاتھ روک سکتا ہے؟ نہ زبان روکی جا سکتی ہے، نہ قلم روکے جا سکتے ہیں. اصل حقیقت یہ ہے، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، انقلاب کے فلسفے کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. انقلاب محمدی تکمیل عرب میں ہوئی، پہلی کاؤنٹر ریولیوشنری فورسز عرب ہی میں ابری، مانعین زکات، مدعین نبوت، جھوٹے نبوت کے مدعی. پھر اس کا سیلاب پھیلا، دو طرف سے انتقام کی کوششیں ہوئیں، ایرانی نیشنلزم اور یہودی سازشی ذہن. پہلا وار ایرانی نیشنلزم کا تھا، وہ کاری ثابت نہیں ہوا، گاڑی چلتی رہی، سیلاب روا دوا رہا. دوسرا وار اس یہودی سازش کا تھا، وہ زوردار تھا. حضرت عثمان کی شہادت وہ الفتنۃ الکبریٰ تھی، جس کے نتیجے میں خانہ جنگی شروع ہوئی اور ساڑھے چار سال تک، بلکہ پانچ سال تک جاری رہی، چھ مہینے حضرت حسن کا خلافت کا دور بھی اس میں شامل کیجیے. وہ سارا موشن ٹوٹ گیا، گاڑی کا انقلاب کی قوت ختم ہو گئی. اس کے بعد بیس برس انہوں نے جس طریقے سے بھی انتظار کیا، لیکن ان بیس سالوں کے دوران ایرانی نیشنلزم اور یہودی سازش، اس کا گڑھ اور مرکز بن گیا کوفہ. اور یہی کوفہ ہے جس کے ہاتھوں یہ کربلا کا خون چکا واقعہ جو ہے ظہور پذیر ہوا. یہ ایک ہی سازش کی کڑیاں ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے جو آج کی گفتگو کا حاصل ہے، اول تو یہ کہ اپنے فرض منصبی کو پہچانے کہ امتی محمد ہونے کی حیثیت سے شہادت علی الناس یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس میں ہر شخص شہید ہوگا اگر وہ اپنا تن من دھن اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں صرف کر رہا ہو. وہ شاہد بھی ہوگا، شہید بھی ہوگا، چاہے اس کی موت تبھی ہو اور اپنے گھر میں واقع ہوئی ہو. لیکن یہ کہ اس سلسلے میں جس کی گردن کٹ جائے، گویا کہ اس کے شہید ہونے میں تو اب کوئی شک ہی نہیں رہا. لہذا وہ پورے طور پر کوالیفائی کرتا ہے کہ اسے اللہ کا گواہ قرار دیا جائے. اس معنی میں یہ لفظ شہید ہمارے ہاں اس بنیاد پر استعمال ہونا شروع ہوا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری کو ہم پہچانے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. دوسرے یہ کہ اب آئندہ کے لیے بھی پورے طور پر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے کر پہچانے کہ کہاں کہاں اس سازش کے اثرات آج بھی موجود ہیں، تاکہ اس کو پہچانتے ہوئے اور اس سے اپنا دامن بچاتے ہوئے ہم اس انقلاب محمدی کو اثر نو صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے ملک کے اندر اپنا خون دے کر اپنی توانائیوں سے پہلے اس کو یہاں برپا کریں اور پھر عالمی سطح پر اس کی تکمیل کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا. اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا